الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا اس پر ہم کچھ تعلیمات سیکھنا چاہیں گے. یہ عنوان جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد کا عنوان ہے. جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مقام روحہ میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں نہ چلے گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا. یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا. صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جنگ احد میں زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور رحمت عالم کے اعلان پر حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے. جب حضور مقام حمراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ سے 8 میل ہے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مرعوب اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے. اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل کی گئی، بلکہ روایات کے الفاظ میں میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان، اس دور کے ابو سفیان، بعد میں تو پھر اسلام قبول ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام کے صحابی بن گئے، تو اس دور کے ابو سفیان وہ دوبارہ سے پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور نے جب اعلان کیا تو صحابہ کی جو کیفیات احادیث شریفہ کے اندر میں نے مطالعہ کی وہ یہاں تک تھی کہ ایک زخموں سے جو چور صحابہ تھے، جب انہیں یہ آواز ہے کہ حضور نے پھر فرمایا ہے کہ آؤ جہاد کرنے کے لیے، ان کافروں کا پیچھا کرنا ہے اور تعاقب کرنا ہے، تو بعض صحابہ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا، زخم اتنے زیادہ تھے، تو انہوں نے ان سے کہا جو اٹھ سکتے تھے ذرا ہمیں سہارا دے کر اٹھائی دو، رسول اللہ نے آواز دی ہے، ہم جہاد کے لیے ان کے ساتھ پھر نکلنا چاہتے ہیں. یہاں تک بھی روایات کے اندر صحابہ کی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس لیے رب کائنات نے ان کے بارے میں ایک ہی اعلان کیا، رضی اللہ عنہم، میں ان تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑ لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہنے لگے ہم کو بس اللہ ہی کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ابو سفیان جب میدان احد میں ہارنے کے بعد واپس پلٹ گئے تھے تو جاتے جاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ اگلے سال پھر ہماری جنگ ہوگی مقام بدر پر. رسول پاک علیہ السلام نے جریوں والا اور بہادروں والا جواب فوراً دیا اور کہا انشاءاللہ جنگ ہوگی. یعنی تو اب یہ نہ سمجھ کے تو جاتے جاتے للکار رہا ہے تو مسلمان ہمت ہار بیٹھے ہیں، کہا انشاءاللہ جنگ ہوگی. اب جب اگلا سال ہوا تو بالکل وہی دن آئے تو ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈالا اور اس نے واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا. اس موقع پر نعیم بن مسعود اشیعی جو کہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اس کی ملاقات ہوئی ابو سفیان سے. ابو سفیان اسے کہنے لگا اے نعیم بات سن، مقام بدر پر میں نے محمد کو للکارا تھا تو وہ جنگ کرنے کے لیے شاید نکل رہے ہوں گے، اگر تو میرا ایک کام کر دے تو میں تجھے اتنے اتنے 10 اونٹ دوں گا بطور انعام. وہ کام یہ ہے کہ تو جا کر نہ محمد کو ڈرا اور کہے کہ وہ ابو سفیان تو بڑا لشکر لے کر آ چکا ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے مقام بدر میں نہ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ جائے. تو نعیم نے 10 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. مدینہ پہنچا، جا کر دیکھا کہ مسلمان تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اگر تم وہاں گئے تو خدا کی قسم پلٹ کر ایک بھی واپس آئے گا نہیں، ایسا ان کا بڑا لشکر تیار ہوا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کہا اللہ کی قسم میں تو ضرور ہی جاؤں گا. اللہ کی قسم میں تو ضرور ہی جاؤں گا. حضور نے یہاں تک جملہ فرمایا اگر آج میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلا نا, آج اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلا نا تو میں نے اس سے وعدہ کیا اللہ کی قسم میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا اور اسے چھوڑوں گا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ستر سواروں کو ہمراہ لیا اور آج کلام آپ کا یہ تھا حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کافی ہے ہمیں, اللہ کافی ہے ہمیں, اللہ کافی ہے ہمیں, اور بڑا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, بہتر کارساز ہے. تو روانہ ہوئے, جب مقام بدر پر پہنچے تو وہاں ابو سفیان تو کیا وہ چڑیا کا پر بھی نہیں تھا جو کہ ہل رہا ہوتا. رسول پاک علیہ السلام پھر فوراً واپس نہ پلٹے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حضور کو اللہ نے کیسی مدبرانہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی تھی, یعنی کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر حضور فوراً واپس پلٹ آتے تو شور ڈل سکتا تھا. کہ ابو سفیان کہتا ہمیں آنے میں دیر ہو گئی تھی, ہم جب آئے تو آگے محمد تھے ہی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے 8 دن قیام کیا وہاں, 8 دن قیام کیا کہ جب تیرا دل ہے آ جا, محمد اپنے وعدے کے مطابق تشریف فرما ہو چکے ہیں. تو پھر 8 دنوں میں ایسا ہوا کہ جنگ تو خیر کیا ہونی تھی, جو صحابہ کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا انہوں نے ادھر بیچا, ان سے کچھ خریدا اور خرید و فروخت ہوئی, جو نفع ہوا اس نفع کو رب کائنات نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ, گئے تھے جہاد کرنے اللہ کی نعمتیں لے کر واپس لوٹ رہے ہیں, بہت مال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين, وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے, تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. وہ شیطانوں کے ذریعے یار وہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا, جیسے وہ نعیم آیا تھا ڈرانے کے لیے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں, وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم, وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين, اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے, ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہوں میں آگے بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں ہے کہ جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے, اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے, ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر, اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے. رک کر کے ایک چیز میں کم از کم آپ کی خدمت میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ قرآن حکیم کا اسلوب اور جملہ آپ سن چکے کہ حتی یمیت الخبیث من الطیب, مسلمانوں تم جس حال میں بھی ہو اللہ تمہیں چھوڑے گا تو نہیں جب تک گندوں کو اور اچھوں سو اچھوں کو جدا جدا نہ کر دے. مرنے سے پہلے ہر گندے نے اس کا گند واضح ہونا ہے اور ہر اچھے کی اچھائی واضح ہونی ہے, یہی وہ جملہ ہے. اور اس جیسے اور بہت سارے جملے جن کی روشنی میں میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے, آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولتے ہو, تو یاد رکھنا کہ اللہ آپ کا راز بھی کھول دے گا, آپ کا جھوٹ آخر کار واضح کر دے گا. کوئی آپ کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ عن قریب واضح کر دے گا. اس لیے کہ رب کائنات نے کہا کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم نے یہ گندوں کو اچھوں سے اور اچھوں سے گندوں کو ممتاز ضرور کرنا ہوتا ہے. ایک تو ہم اس آیت سے یہ معاشرتی تعلیم لینا چاہیں گے, اور دوسری بات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے ہے. آئے ہم اس میں حضرت سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ سماعت کرنا چاہیں گے. مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت اور آفرینش سے قبل جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کر دی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی پیش کر دی گئی تھی اور مجھے علم دے دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا. یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا محمد کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں تو پہچانتے نہیں ہیں. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنے مارتے ہیں. آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں. عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے کہنے لگے میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میرے حضور آپ کا جلال ہے تو ہم تو ہم راضی ہو گئے آپ پر راضی ہو گئے. کسی نے اگر ایسی بات کہی ہے یا رسول اللہ وہ تو منافقوں کا قول ہے. ہم راضی ہیں اللہ ہمارا رب ہے آپ ہمارے آقا ہیں دین ہمارا اسلام ہے ہم اس بات پر راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. شرارت کسی اور کی تھی لیکن حضور پاک علیہ السلام کا جلال ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عمر حضور سے معافیاں طلب کر رہے تھے. تب حضور منبر سے اتر رہے تھے لیکن منبر سے اترتے 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 یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے باز آؤ گے کیا تم لوگ باز آؤ گے کیا تم لوگ باز آؤ گے کیا تم لوگ. مانا یہ تھا کہ تم لوگ میرے علم میں تانے مارنے سے کبھی باز نہیں آؤ گے. یہ استفہام انکاری تھا. یہ منافقین جو ہیں یہ پھر جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات اقدس کے ساتھ ہمارے ہاں موجود رہے تشریف فرما رہے اس وقت تک منافقین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پاک پر طعنا کرتے ہی رہے کہ حضور کو اس بات کا علم ہے اور اس بات کا علم نہیں ہے ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو سر جھکا کر اللہ تعالی کے دربار میں لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا بھی علم عطا فرمایا ہے ہم اہل سنت اس پر ایمان لانے والے ہیں. ہم حضور کے علم پاک پر ہرگز اعتراض کرنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو جتنی بھی شانیں عظمتیں کمالات رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں ہم غریبوں کو ان پر ایمان بھی عطا فرما دیا ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اس آیت میں رب کائنات نے بخیل لوگوں کی مذمت کی ہے اور اگر صرف جملہ اتنا ہی ہوتا کہ بخیل لوگ ان کے لیے قیامت کے دن ایسا ایسا ہے تو پھر تو شاید مفسرین بحث نہ کرتے. لیکن جب قرآن پاک نے یہ جملہ ارشاد کیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یہ جو بخل کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے گلے کا ہار اور توق بن جائے گا. اس پر آئمہ تفسیر نے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ یہاں بخل سے مراد زکات اور حقوق کے مالیہ ادا نہ کرنا یا اس طرح کا بخل مراد ہے. معنی کیا ہے؟ جس بندے کو اللہ نے دولت سے نواز دیا زکات ادا نہیں کرتا یہ اللہ کے معاملے میں یہ بخل ہے. وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا یہ اللہ کے معاملے میں بندے کا بخل ہے. وہ قربانی ادا نہیں کرتا حالانکہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اللہ کے معاملے میں یہ بندے کا بخل ہے. جس بندے کو مال اللہ نے نصیب فرمایا حج کر سکتا ہے وہ حج نہیں کر رہا یہ اللہ کے معاملے میں بندے کا بخل ہے. چار کے چار جملے میں نے کھول کر آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. اگر اللہ تعالیٰ نے مال سے نواز دیا ہے تو زکات ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو یہ بخل ہے. فطرانہ دینے میں کوتاہی کرو کرو گے یہ بخل ہے، حج ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو یہ بخل ہے، قربانیاں ادا کرنے میں اگر کوتاہی کرو گے تو یہ بخل ہے، یہ گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا بروز قیامت اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ اسے ڈسے گا اور ہر ڈسنے پر کہے گا انا کنز لک انا کنز لک انا کنز لک، میں تیرا وہی مال ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا۔
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔
بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم لکھ رکھتے ہیں جو بھی انہوں نے کہا، اور ان کے نبیوں کو ناحق شہید کرنے کو بھی، اور ہم حکم دیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔
اس آیت میں یہودیوں کے کافر تو تھے ہی تھے، ان کی ایک اور بدبختگی کا ذکر ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے یہ آیت مسلمانوں کو بتائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، ہم یہ کل تلاوت کر بھی چکے ہیں، جو بندہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض پھر اسے واپس کر دے گا، یعنی اس میں برکت ڈالے گا، اس کے مال اور دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اسے قرض دیا جائے، یعنی اس کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی جائے۔ یہودیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو مسلمانوں دھیان کے ساتھ سنو، یہودی ایسی پلید قوم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تو کیا چھوڑنا تھا، ہمارے آقا حضور کو تو کیا چھوڑنا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی کتنا سخت جملہ بولا، قرآن پاک میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگے کہ اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، جی قرضہ مانگتا ہے، اللہ غریب ہوا ہم مالدار ہوئے۔ آخر کار یہ کیس یہاں تو میں مختصر کر رہا ہوں، یہ کیس حضور کے پاس پہنچا، بلوایا گیا تو کہنے لگے ہم نے کہا ہی نہیں، رب کا اعلان دیں گا جھوٹ بولتے ہیں، لقد سمع اللہ، اللہ نے خود سنا ہے یہ کہہ رہے تھے۔ اب سوچ لو یہاں سے کہ جو اللہ کے معاملے میں اتنے غلیظ گو ہوں تو پھر سرکار دو عالم کے معاملے میں اور میرے اور آپ کے معاملے میں وہ کیا خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ غریب ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ظالم طبقہ۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ اس موقع پر کہا تھا، وہ میں اس وقت چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ وہ تفصیل بیان کرتا، اور بھی انہوں نے لگے ہاتھوں تانا مارا تھا۔
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، آپ فرما دیں کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے تمہارے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے اور وہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے تھے؟
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔
تو اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو محکم نشانیوں اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے۔
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
ہر جان نے موت کو چکھنا ہے اور یقیناً تمہیں قیامت کے دن اجر پورے کے پورے ملیں گے، اور جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو سامان غرور کے سوا کچھ نہیں۔
دو تین باتیں، موت ہر ایک کو آنی ہے، ایک تو یہ نظریہ بیان کیا گیا، یہ تو مسلمانوں کو کا راسخ عقیدہ بن چکا ہے کہ مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو بھی تمہارا بنتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تمہارا نہیں رکھے گا، روکے گا نہیں، جو بنتا ہے پورا پورا عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوا کہ کامیاب بندہ تو وہ ہے جو دوزخ سے بچ گیا، ایک ہماری کامیابی کے پیمانے اور معیار ہیں۔ رب کائنات نے کہا ہمارے یہاں کامیابی کا راز یہ ہے، معیار یہ ہے، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اصل کامیاب تو وہ ہوا، جو جنت میں داخل ہوا اصل کامیاب تو وہ ہوا۔ لو میرے بھائیو سب سن لو، ہم سب کے لیے قرآن پاک کا یہ جملہ، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی غرور کے سوا کوئی نہیں ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کے پاس بھی دو روپے آئے نہیں ہے وہ غرور کا شکار ہوا نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان شان مالو، کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتیں دو سے چار کر دے ان کا سر پھر بھی جھکا رہے. یہ بزرگ لوگوں کو جگہ دیا کرے, کچھ کلوز بھی ہو جائے, مہمان کافی سارے ہو رہے ہیں, مجھے ہر دن کہنا پڑتا ہے آگے تشریف لیں, میں ایک منٹ کے لیے بات روک لیتا ہوں, آگے تشریف لیں. اور جو آپ کے بزرگ لوگ آئے تو یہ نوجوان جو ہیں یہ خاص کر کے اپنے بڑوں کو جگہ دیا کریں. یہ دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بتاؤں, حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر اصحاب رسول حضور کے اخلاق حسنہ میں سے ایک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, کون سی؟ آپ جگہ بھی خالی کرتے رہیں اور ساتھ اس حدیث پاک کا نور بھی حاصل کریں. حضور کے اخلاق میں سے یہ حدیث باقاعدہ شمار کی گئی. کون سی حدیث؟ کہ صحابہ کہتے ہیں, اب صحابہ تو حضور کے سامنے تو چھوٹے تھے نا بھائی, صحابہ ہمارے لیے بڑے تھے, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا لوگ ہیں, لیکن حضور کے لیے تو بڑے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم جب محفل میں آتے نا, یہ جملہ غور سے سننے والے, ہم جب محفل میں آتے تو حالانکہ جگہ ہوتی محفل میں لیکن ہمیں دیکھ کر نا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جان بوجھ کر کچھ ایسا ہلتے جلتے جیسے ہمارے لیے جگہ خالی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی رسول اللہ علیہ السلام حالانکہ جگہ ہونے کے باوجود, تو اصل میں یہ تو امت کے لیے تعلیم ہی ہے کہ آنے والے مہمانوں کو جگہ دے دینی چاہیے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ جس کے پاس دو چھلکے روپیوں کے آئے نہیں ہیں, غرور نے اسے اندھا کر نہیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہو اے میرے اللہ تعالیٰ ہمیں دولت وہ دے جو تیری بندگی سے خالی نہ ہو, ہمیں روپے وہ دے جو تیری یاد سے خالی نہ ہو. وہ روپے وہ دولت جو بندے کے لیے گھمانڈ بن جائے تو وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ضرور اگلے کتاب والوں اور شرک کرنے والوں کی تکلیف دہ باتیں سنو گے, اور اگر تم جمے رہے اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے.
کافر کبھی بھی قرآن پکڑا سنتے رہو گے چھیڑ خانی کرتے رہیں گے. ایک بار میں اس بار آپ کو ایک خوبصورت میٹھا سا جملہ بتاتا ہوں. ایک بار میرے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب مجھ سے کہنے لگے, ہاں بچے کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا جی یہ حالات ہیں, ظاہر زندگی میں ہر انسان کے ساتھ اپ ڈاؤن چلتے ہیں, تو میں نے کہا جی ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں. بڑے کھلے دل سے مسکرائے اور کہنے لگے بات یہ میرے بچے, یہ موسیقی چلتی رہے گی, آپ اس کو چھوڑیں پورے, یہ موسیقی چلتی رہے گی, آپ اپنے کام پر دھیان دیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اگلے جہان میں خوش ہو جائے. ادھر کی باتیں ساری ادھر رہ جانی ہیں, ادھر کی گالیاں ساری ادھر رہ جانی ہیں, ادھر کی تہمتیں ساری ادھر رہ جانی ہیں, اس موسیقی پر دھیان نہ دیا کرو, آپ اپنی اگلی منزل دیکھا کرو. رب کائنات نے کہا یہ کافر لوگ ہمیشہ تمہیں اذیتیں دیتے رہیں گے, کثیرن اکثر طور پر تمہیں یہ اذیتیں دیتے رہیں گے, تم کیا کرو؟ ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. جہاد جہاد جہاد, اور اگر کمبائن سسٹم ہے رہ رہے ہو تو بس صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا, اس لیے کہ صبر اور تقوی بہر کیف یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے. کہنا آسان سننا آسان لیکن کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے. رب کائنات نے کہا جو ہے کہ فان ذلك من عزم الامور, صبر اور تقوی بہت بڑی چیزوں میں سے چیزیں ہیں. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
اور اہل کتاب کو یاد دلاؤ جب اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا کہ تم کتاب کو لوگوں کے درمیان خوب بیان کرنا اور اسے پوشیدہ نہ رکھنا, مگر انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور وہ بھی حقیر و قلیل پونجی کے عوض اسے بیچ ڈالا, اور وہ بہت ہی برا کاروبار کر رہے تھے.
ایک چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں ہے, کیا گزر گئی ہے؟ بعض اوقات وہ بڑی ذہن میں اتر رہی ہوتی ہے, مجھے نظر آ جائے. ہاں وہ اگلی آیت میں پڑی ہوئی ہے. ہم میں سے تقریباً کئی انسانوں کا ماجرا, میں اب ان کے لیے آپ کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں, ہم میں سے کئی لوگوں کا ماجرا, سب کا نہیں کئی لوگوں کا.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
تم ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے کیے کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو, ہاں تو انہیں ہرگز عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے.
بات یہودیوں کی ہو رہی ہے, ویسے جاننا چاہیے اصل میں یہ صفت یہودیوں کی ہے, جو کام انہوں نے کیے نہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے. ایک طبقہ ہوتا ہے وہ جی حضوریہ ہوتا ہے, ایک طبقہ ہوتا ہے جی حضوریہ, جی حضور بسم اللہ حضور, اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو جی حضوری سننے کا عادی ہوتا ہے. یہ دونوں طبقے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جو جی حضور جی حضور جی حضور سننے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی بندہ کھرا سا اسے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ جی حضور ایمیں غلط ملت کہتا نہیں. اور جو جی حضور کر کے تو چوریاں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے محنت نہیں ہوتی, ان سے کھیچل نہیں ہوتی, ان کے لیے مذہب کے لیے کام نہیں ہوتا. تو یاد رکھنا کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں, کرے ہم کچھ بھی نہ لیکن کرسی صدارت ہماری ہو, محنت ہم کوئی بھی نہ کرے لیکن بلے بلے ہماری چلے, ہم جدھر جائیں تو کہیں واہ 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 علامہ صاحب آ گئے, علامہ اکبر صاحب آ گئے. ایسے میں اپنا نام لیتا ہوں تاکہ کسی اور کا دل نہ ٹوٹے, واہ 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 علامہ اکبر صاحب کریں کچھ بھی نہ, خاک بھی نہ چھانے تو پورے شہر میں بلے بلے ان کی ہو, تعریف ان کی ہو, اسلامیہ ان کو پیش کی جائیں. یہ صرف گجر خان کی کہانی نہیں, یہ مسلمانوں کے اکثر علاقہ جات کے اندر یہ کھیل پایا جاتا ہے کہ کریں کچھ بھی نہ, مذہب کی ککھ خدمت نہ کریں. یا جس فیلڈ کے اندر بھی ہو, مذہب کو ہٹا دو, جس فیلڈ دفتروں کے اندر چلے جاؤ, اسکولوں کے اندر چلے جاؤ, کالجز کے اندر چلے جاؤ, کرے ہم کچھ نہ لیکن زمانہ سارے سلام اکٹھے کر کے ہمیں کرے, بڑی مہربانی. وہ بھی کیا گیا تم نے. اس لیے جو مخلص طبقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مخلص طبقے کی نظریں ساری اللہ پر ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم بھی سب کچھ کر کے جزائیں اللہ سے مانگتے ہیں تو تم ہم سے کیا مانگ رہے ہو, ہٹو, ہم تم جھوٹا پروٹوکول تمہیں نہیں دے سکتے ہیں, اور غلط عزت نہ مانگتے ہیں نہ دیتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ کبھی بھی اچھے نہیں لگتے, جو غلط پروٹوکول نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو رب ہمارا ہے وہی تمہارا ہے, ادھر رجوع کرو, جو ہمیں عزت دے رہا ہے تمہیں بھی عزت عطا فرما دے گا. ایسا بننے سے بچنا بات یہودیوں کی تھی, ان کے بارے میں کہا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چلو ہمارے لیے دردناک عذاب نہ صحیح, لیکن اللہ کے ہاں ناپسندیدگی تو ہے نا کہ بندہ بغیر کچھ کیے ہی ساری عزتیں لینے کے لیے چھابا کھول دے, لو جی ساری عزتیں اس میں ڈال دو, میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو ہر ایک کو اپنی اپنی فیلڈ میں, اپنے اپنے محلوں میں, علاقوں میں محسوس ہو گیا ہوگا, ایسے لوگ تقریباً وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں کہ کرو کچھ بھی نہ اور سارا جہان سلامیہ ہمیں پیش کرے. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر.
سارے آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملک میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں فرمایا, بڑی قوت والی ہے تیری ذات, سو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا, بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا, اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا, یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی بڑی تحسین فرمائی ہے. اس لیے صوفیاء کرام اپنے مریدین پر زور دیتے ہیں, میرے بچوں ہر دم اللہ کو یاد بھی رکھو, ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو, لیٹے ہو تو یاد کر لو, بیٹھے ہو تو یاد کر لو, کھڑے ہو تو یاد کر لو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے, ان کا عنوان جو ہے قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے, جو اپنے رب کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار.
اے ہمارے پروردگار, بے شک تو نے جسے آگ میں جھونک دیا سو تو نے اسے خوب رسوا کیا, سزا دی, اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں.
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.
اے ہمارے رب, بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کی یہ دعوت ایمان کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سن لی, سو ہم ایمان لے آئے, پروردگار ہمارے بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور فرما ہم سے ہماری برائیاں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا.
ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد.
اے ہمارے پالنے والے, اور عنایت فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا, بے شک تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرما.
حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, جو بندہ اپنی دعا میں پانچ مرتبہ اپنے رب کو یوں کہہ کر پکارتا ہے نا, ربنا 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 ربنا, یہ ادا ایسی ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما ہی لیتا ہے. اور اس پر پھر آپ اس مقام سے قرآن حکیم سے دلیل لاتے. فرماتے دیکھو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی کہانی بتائی, وہ کہتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا, ربنا انك من تدخل النار, ربنا اننا سمعنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا واتنا. پانچ بار جب انہوں نے ربنا ربنا کہا نا, رب کائنات نے اس کا جو ریسپانس دیا وہ الفاظ یہ ہیں, فاستجاب لهم ربهم, وہ جو مانگ رہے تھے اللہ نے قبول فرما لیا. یہ پانچ مرتبہ ربنا کہنا یہ دعا کی قبولیت کے آثار میں سے ایک چیز ہے, اپنائی جا سکتی ہے اور اختیار بھی کی جا سکتی ہے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل, کوئی مرد ہو یا عورت, بعض تمہارے بعض سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں اذیت دی گئی اور قتال کیا انہوں نے یا شہید ہوئے, میں ان کی برائیاں ضرور ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوگی. دیکھیے زبردست صلح اللہ کی طرف سے ہے اور اچھا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے.
اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے جو اس آیت میں یہ بیان ہوا, اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, کسی کا عمل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. میں کہوں گا کہ گناہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ایک بار سن لو ضائع کر دے یعنی معاف کر دے, گناہ ہو سکتا ہے ضائع کر دے معاف کر دے, لیکن رب کائنات کا جو اچھائی ہے نا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے. کتنا کریم رب ہے. اسی لیے قرآن کے الفاظ میں رکھا کہ آپ مزہ کریں گے, آپ کو مجھے اپنے ہزاروں گناہ جیسے بھول چکی ہے نا تو قسم میں ہزاروں نیکیاں بھی مجھے بھول چکی ہیں, مجھے یاد ہی نہیں میں نے کب 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 کیا 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 تھا, لیکن رب کائنات کہ ہم نے سارا سنبھالا ہوا ہے, ایک ایک نیکی تمہارے سامنے لائیں گے, اس کی جزا دیں گے, صرف جزا نہیں دیں گے بھرپور جزا عطا فرمائیں گے. اب جملہ سنیں کتنا مزہ کرے گا. رب کائنات نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ کر تو جاتا کدھر ہے. یا ایھا الانسان, یقین جانو بڑا بڑا زور ہے, بڑی تاثیر ہے ان کلمات میں, او انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے, جو تیرے گناہوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے. ایسا کریم رب ہے ہمارا, کریم آقا ہے. انشاءاللہ امید ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں کے طفیل اللہ تعالیٰ بروز قیامت معاف فرما ہی دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسری بات اس آیت میں یہ ارشاد کی گئی, اگر کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. تفصیل بیان ہو رہی ہے, قانون تو یہ ہو گیا کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا, کہا ہجرت والوں کی ہجرت ضائع نہیں کرے گا. دلچسپ اور مزیدار جملہ یہ ہے, جو اللہ کے راستے میں نکلے اور انہیں اذیت دی گئی اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرے گا. تم اسے کتنے لوگ ایسے ہو کسی کو نیکی کی دعوت دے کر یہ تانا سنتے ہو مولوی ہو گیا تو بھی. اللہ کے ہاں یہ جملہ برا نہیں, لیکن پبلک کے ہاں تو یہ گالی بنی ہوئی ہے نا. پبلک کے ہاں تو یہ جملہ ذرا میں کہوں گا کہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے, ڈی ویلیو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. مولوی ہو گیا تو بھی, اب تو بھی جناب علی ایسا ویسا ہو گیا ہے. میں کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا, اللہ کے راستے میں تم نکلے تمہیں تانا لگا. میرے گیارہویں سپارے کی آیت یاد پڑ رہی ہے جس کا حاصل یہ ہے, جو اللہ کے راستے میں نکلا اس نے کھایا وہ بھی, پیا وہ بھی, تھکا وہ بھی, اس کے پسینے نکلے وہ بھی, تو یہ سارا کچھ جو اسے اللہ کے راستے میں پہنچا ہے نا, اس ہر ایک کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے اجر تیار فرمایا ہوا ہے. انسانوں کا اجر ہے, انسانوں کا اجر ہے. میں کئی بار کہتا ہوتا ہوں کہ کئی نیکیاں ہم نے کی نہیں ہے, میں اور آپ ہم سب کئی نیکیاں ہم نے کی نہیں, لیکن قیامت والے دن ہمارے پلے سے نکلنی ہے. آپ کہو گے یہ کیسے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے خلاف بولتا ہے, تمہاری غیبتیں کرتا ہے, تمہاری چغلیاں کرتا ہے, تمہارے خلاف بغض رکھتا ہے, تو قیامت والے دن اس کی نیکیاں اللہ بدلے میں تمہیں عطا فرمائے گا. تو بہت ساری نیکیاں ہم نے کی نہیں ہوں گی لیکن وہ ہمارے پلے سے نکلیں گی. اگر وہ کوئی بھی جو آپ کے اور میرے خلاف, ہم سب مسلمانوں کے خلاف جو جس ماحول میں ہے, اگر وہ بے وقوفی کر رہا ہے کہ آپ کے کھاتے میں اپنی نیکیاں ڈال رہا ہے, میں آپ کو رائے دوں گا آپ یہ بے وقوفی نہ کرنا. نے کہ آپ کرو اور جناب اس کے کھاتے میں چلے جائیں. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی اپنا کیسہ خالی کر لینا, اس کا کیسی ہوگا یہ برائی کے بدلہ برائی سے نہ دینا, صبر کر لینا, چپ کر جانا. تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے سامنے گالی پڑی ہے نا, بےزتی ہوئی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, کوئی بات نہیں. یہ گالیاں دینے والوں نے بھی دنیا سے اوجل ہو جانا ہے, گالیاں سننے والوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. مزہ تب آئے گا کہ جب ادھی نمازیں وہ ہوں گی جو تم نے پڑھی ہوئی ہیں اور ادھی ساتھ پلے میں وہ آئی ہوں گی جو کسی اور نے پڑھی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بڑے ان جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ان میں سے ایک بات بھی 1% بھی جھوٹی نہیں ہے اللہ کی قسم. قرآن پاک کے بیانات ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے, حضور پاک علیہ السلام کی باتیں ہیں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے سامنے مغز نکال کر سنا رہا ہوں, لمبی چوڑی حدیثیں روایات کچھ بھی نہیں, اس وقت صرف مغز نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی آج کی نشست میں ہم نے یہ رس اللہ تعالیٰ کے دربار سے لینا ہے. بس ان کو آپ محفوظ کرتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
اے قاری قرآن, کافر لوگوں کی شہروں میں چلت پھر تجھے کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ.
کافروں کی زندگی کی خوشحالیاں دے کر کہو یار صحیح لوگ تو یہ ہیں, مزے تو ان کے ہیں, ہم تو ایسا ہی ہیں, کیا ملا اسلام قبول کر کے. نہ منع کیا, دھوکے میں نہ ڈل جانا. ہمارا رب کہا دھوکے میں نہ ڈلنا, ان کے لیے جو کچھ بھی ہے ادھر ہی ہے, اور یہ سارا ملاؤ تو جنت کی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں بنتا ہے. کافر عورتوں پیچھے بھاگتے ہیں, سیکس کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, اور کیا ہے اور کیا ہے, گاڑیاں بے شمار ان کے پاس ہیں. بولے کائنات کا جنت میں ہم نے تجھے تخت عطا فرمانے ہیں جو ہواؤں کے دوش پر تمہیں اڑا کر ہمارے دربار میں لایا کریں گے. جنت کے عورتوں میں سے ایک عورت کی پنڈلی اگر ننگی ہو, پنڈلی نہیں پنڈلی تو پنڈلی پھڑا کر دوپٹہ اس کے دوپٹے کے آنچل کا ایک پلو اگر دنیا میں لہرا دیا جائے تو اس کے حسن کی تم تاب ہی نہیں لا سکتے ہو. دوپٹہ تو پھر وہ دوپٹے والیاں جو اللہ نے ایمان والوں کو نصیب فرمانی ہے وہ تو سبحان اللہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دھوکے میں نہ ڈل جانا کہ یار ان کے پاس بڑی نعمتیں ہیں, ان کا جو ہے ادھر کا ہی ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر کی کہانی یاد رہنی چاہیے. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد.
یہ متاع بہت تھوڑی سی ہے, پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے.
اب اپنا سنو, اب ایمان والوں کا سنو. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار.
لیکن ایسے لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں نواں دواں ہیں, وہ لوگ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس خیر ہی خیر ہے.
جملہ کتنا ٹھنڈ دینے والا ہے, تم اللہ کے مہمان بن جاؤ گے. اللہ اکبر. میزبان کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں تو میزبانی کرتا ہوں, مہمان میرے گھر بھی آتے ہیں. میزبان ہمیشہ آنے والے مہمانوں کو اپنی طرف سے جو اچھی سی چیز ہوتا ہے وہی پیش کرتا ہے. ہمارے پاس گوشت ہے, گوشت کھلاتے ہیں, اس سے اچھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. تو جس کے پاس مہمان نوازی کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب میں جو اچھی شے ہوتا ہے نا وہ پیش کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے جو نہیں ہے. اللہ کی تو ہر شے اچھی ہے, وہ تم میرے مہمان ہو گے, قیامت کے بعد جنت میں تم ہمارے مہمان ہو گے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
اور یقیناً بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف, وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے, سودے نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کے حقیر سی پونجی پہ, ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
میں نے کل بھی بتایا تھا سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں, ان میں سے جو مان گئے مسلمان ہو گئے وہ اچھے ہو گئے, اور جو نہ مان سکے وہ آج تک بھی برے ہیں. سورہ آل عمران کا خاتمہ ہو رہا ہے اس جملے پر, یہ بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا پیغام ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ انشاءاللہ میں اس پیغام پر عمل کرنے کی 100% کوشش کروں گا. بہت بڑا پیغام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو, صبر کرو اور مقابلہ میں ثابت قدم رہو اور حفاظت دین کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو.
دو باتیں کہوں گا, ایک صبر کرو, یہ بتاتا ہوں, یہ تو بات واضح ہے. دین کے لیے ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے مستعد رہو, تیار رہو. بہت بڑا پیغام ہر انسان, یا ایھا الذین آمنوا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو کہا. ایک بار یہ سمجھیں کہ دین صرف مولویوں کا نہیں, ہر ایمان والے کا ہے. تم جائزہ لو کہ تم کیا کر سکتے ہو سرکار کی خاطر, اللہ کے دین کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. یقین جانو کہ اگر اللہ کے دین پاک کی خاطر تم سے ایک قدم بھی چلا جاتا ہے تو اٹھاؤ. قومی اور مذہبی ایوری باڈی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی, تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پاک کے لیے. ایک چونی بھی اگر تمہارے پاس ہے دینے کے لیے, اینٹ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنے کی ہمت ہے, مسجد میں ایک تنکا پڑا ہوا ہے تم وہ اٹھا کر لے جا سکتی ہو باہر, مسجد کی صف ٹیڑھی ہے, میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگ بتا رہا ہوں, مسجد کی صف ٹیڑھی ہے اسے سیدھی کر دو, تم سے جو ہو سکتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے دین کو سپورٹ کرو. ہر بندہ دیکھ لے, ہر بندے کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. میرے چند ایک دوست ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, چپ ہیں, کسی کو پتا نہیں وہ کون ہے, تو ہمارا ایک راز ہے اللہ کے ساتھ. میں نے ان کو ایک دن کہا, وہ اتنے پیارے ہیں, تعاون بھی کرتے ہیں, میں کبھی کبھی ڈانٹوں تو ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, اللہ نے مجھے توفیق, اس نے توفیق دے دی مجھے, الف بے جو تھوڑی بہت آتی ہے دین پاک کی, میری وہ 24 گھنٹے حاضر ہے بلکہ زندگی بھر حاضر ہے. تمہیں اللہ نے 2-4 کوڑیاں دے دی ہیں تو کیا تمہارے روپے اللہ کے لیے حاضر نہیں رہ سکتے؟ کہتے ہیں حاضر رہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا سر جھکا کر دیا کرو. وہ کہتے ہیں اچھا جی دیا کریں گے, یہ جامعہ سارا تعمیر ہو گیا انہیں کی محبتوں سے, انہیں کے پیاروں سے. میں کہنے لگا ہوں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میرے پاس دینے کے لیے دین کو کیا ہے, کیا میرے پاس وقت ہے, کیا میرے پاس زبان ہے جس سے میں دعوت دے سکتا ہوں, کیا میرے پاس چلو اور کچھ نہیں تو بٹن دبانے کے لیے انگلی میں طاقت ہے, کتنی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا میرے پاس جھاڑو دینے کے لیے کچھ وقت ہے. کچھ بھی جو تم سمجھو کہ میں کر سکتا ہوں وہ کر دیا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے تمہیں کہ اے ایمان والو دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرو. وقت تمہارے پاس ہے, وقت دو. یہ جو مجالس میں حدیث بیان ہوتی ہے مختلف مساجد کے اندر, حدیث, قرآن, تفسیر, پیار کی باتیں, محبت کی باتیں, اولیاء کی کہانیاں, فقہ, یعنی دیکھو وقت ہم دے سکتے ہیں تو وقت دو. جو ہو سکتا ہے میں نے رک کر کے آپ کو بہت اہتمام سے کہنا چاہا, اور لگے ہاتھ یہ سن لیں, جب دین کا کام کرنے نکلو گے تو رب کائنات نے دین کے کام کی حفاظت کی بات بعد میں کی, پہلے کہا اس بھی صبر کرنا. دین کا کام کرنے نکلے ہو تو اب ذرا صبر پہلے کرنا, خیر نہیں ہے تمہاری, گالیاں سننی پڑیں گی, جھڑکیاں کھانی پڑیں گی, تہمتوں کے بوجھ اٹھانے پڑیں گے, تو یہ بھی ہو جائے گی, بڑا کچھ ہو جائے گا. تم ایک دن میرے استاد صاحب فرمانے لگے کہ شاہ صاحب یار اکبر دیو چھوٹا نہ کیا کر, دنیا جہان کی کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو لوگوں نے مجھے نہ دی ہو, لیکن اس کے باوجود اللہ نے عزتوں کے بھی تو ڈھیر عطا فرمائے ہیں نا. اگر جہاں دو بندے, میں کہتا ہوں مرشد حسین پاک کو آج بھی لوگ لفظ غلط بولتے ہیں نا, باغی, غلط ترین, گندا ترین, غلیظ ترین لفظ بولتے ہیں آج بھی ان کے لیے بولتے ہیں نا, تو اگر ہمارے آقا ہو, ابھی آپ نے کیا سنا اللہ فقیر ہے, سن لو یہودیوں کا بول اللہ فقیر ہے, تو جو قومیں جو لوگ جن کی زبانوں سے اللہ کے خلاف بھی نکلے, نبیوں کے خلاف بھی نکلے, اہل بیت کے خلاف بھی نکلے, صحابہ کے خلاف بھی نکلے, آپ اور میں ہیں کیا چیز, ہے کوئی اوقات, ہے کوئی ویلیو؟ تو بھائی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں, ایک تو دین پاک کا جو کام تم سے ہو, وہ پیسے ہی نہیں ہے, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, دعوت دینا یہ بھی دین کا کام ہے, اذان دینا یہ بھی دین کا کام ہے, تو جو ہو سکتا ہے کرنا, اور دوسرا دین کا کام کرنے کے لیے نکلو تو ذرا دل بڑا کر کے نکلو, بڑا صبر کرنا پڑے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے ہر بات اچھی ہی کہی تھی, خون آپ کا گرایا گیا, گالیاں آپ کے خلاف بکی گئیں, تانے آپ کو لگائے گئے, اور پتہ نہیں ساری تاریخ مسلمان جانتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, کیونکہ اہم ترین پیغام تھا, اس لیے میں نے رک کر کے آپ کا ایک منٹ لے لیا. اور اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران ختم ہو گئی اللہ کا شکر, اب ہم سورہ نساء شروع کرنے لگے ہیں. مسائل سے بھری ہوئی ہے, جتنا میرا ہاتھ کھلا ہے نا اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں اس سورت کے اندر. میں بولوں گا ساتھ ساتھ, جس کا جو بنتا ہوا محفوظ کرتے چلے جانا. میں نیچے خواتین سے کہوں گا کہ وہ وکالی تلا ہوئی تھی کہ آواز ذرا کام ہوتی ہے, ریموٹ نیچے پڑا ہوا ہے, وہ ریموٹ سے اپنی آواز ٹیلی ویژن کی اونچی کر سکتی ہیں. اور یہ مسائل مردوں کے اور خواتین کے ریلے ملے ہیں, کبھی قرآن مردوں سے کچھ کہے گا, کبھی قرآن عورتوں سے کچھ کہے گا. بالکل معاشرتی صورت ہے, گھریلو صورت کہہ سکتے ہو, اس کے اندر اللہ پاک نے ایسے احکام ارشاد فرمائے. تو اتنی تیاری کے بعد آئیں, اب ہم سنتے ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام اس کا دیکھو عورتوں والی صورت, اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو عربی زبان میں عورت, تو نام اس کا یہ ہے کہ عورتوں والی صورت. آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کیا چیزیں ہیں. بسم اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے، اے لوگو اپنے اس پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے پھیلا دیے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابتوں کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان اور نگران ہے.
رب کائنات نے کہا لوگوں سے کہتے ہو پیسے دو یارا، اللہ کی قسم میں پرسوں دے دوں گا، اللہ کا نام درمیان میں ڈال کر پیسے لیے ہیں، تو اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح نا، پھر واپس ویرے پھر کیا کرو نا. پہلا حکم ہی آپ کے سامنے آ گیا، تساءلونا، اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح جس کے نام پر لین دین کرتے ہو. جب لوگ تمہارا یقین نہیں کر رہے ہوتے تو کہتے اللہ کی قسم میں کر دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ آؤں گا جاؤں گا، تو اس کے نام پر لین دین کر دو، پھر ڈرو نہ اس سے، اس کے نام کی لج رکھو اور اپنے آپ کو جھوٹا تو نہ ہونے دو. دوسرے نے اعتماد کیا ہے اللہ کے نام کی وجہ سے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہو. صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کم از کم کتنا تعلق برقرار رکھو. مجھے حدیث یاد پڑ گئی، اور یار استاد جی آپ مولوی لوگ کہتے رہتے ہو رشتے دار وہ آگے سے سیدھے مسلم نہیں کرتے، ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ہمارے خلاف وہ ایسا ایسا بولتے ہیں، اب ہم کس منہ سے انہیں سب ہیں آپ پہ کمال کرتے ہیں. یہ سوال آپ کی طرف سے میں نے خود ہی کیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں کتنا ٹھنڈ ہے، کتنی ٹھنڈک کا احساس ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بل الارحام ولو بالسلام، اپنے رشتوں کو تر رکھا کرو بھرے اتنا کر کے، السلام علیکم چلو بس اتنا تو کر لو، اس سے نیچے نہ جاؤ جن سے تم لڑے ہوئے ہو یا جو تم سے لڑے ہوئے ہیں. کئی بار کئی انسان ہوتے ہیں، اگر آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو کبھی میری نظر پڑ جائے دور سے تو میں پھر دیکھتا ہوں، تو میں پھر اسی وقت ارادہ رکھتا ہوں اے اللہ یہ مجھے بلائے کہ نہ بلائے، جاتے جاتے میں سلام کر لوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی توجہ ہے کہ نہیں. اگر وہ جان بوجھ کر منہ پرے کر لے تو میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ تو آپ سلام بھی نہیں سننا چاہتا، وہ تھوڑی سی بھی نظر ملا لے میں کہتا ہوں بھائی السلام علیکم. تو کم از کم سلام کرنا جو ہے اس کے ساتھ تری دیتے رہا کرو اپنے رشتوں کو. یہ رسول پاک علیہ السلام نے بالکل آخری بات بیان فرما دی، سلام سے بھی جو گیا اس نے تو اپنا رحم کا رشتہ سمجھو کہ پھر کاٹ ہی دیا اور توڑ ہی دیا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور پاکیزہ کو گندے سے تبدیل نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر کھایا کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے.
معاشرتی مسائل شروع ہو گئے، بعض اوقات ہم دو بھائی ہیں تو ایک فوت ہو گیا، تو اب اس کے بچے کیا کریں بھائی، وہ ہمارے پاس رہ گئے. جیسے اس محلے کے اندر کل ایک نوجوان مجھے ملا، اس کا بھائی کہیں فوت ہو گیا تو بچے ہو گئے، جی استاد صاحب اس کے بچے بھی میرے ہی ذمے ہیں، میرے بھی میرے ہی ذمے ہیں، اب دونوں کی میں پرورش کر رہا ہوں. میں نے کہا میری جان بہت بڑی نیکی، اللہ تعالی نیکی قبول کر لے، بہت بڑی نیکی ہے. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہماری پرورش میں ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال ہڑپ کرنے کے چکروں میں نہ رہا کرو. بعض اوقات یتیم غریب ہوتے ہیں اور بعض اوقات یتیم سرمایہ دار بھی تو ہوتے ہیں. ابا کروڑوں پتی تھا، مر گیا تو سارا مال بچوں ہی کا تو ہے. اب رشتہ داروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ کیسے ہیلے بہانے کر کے تو اس مال کو ہتھیا لیا جائے. ایسی ایسی خبریں بھی میرے پاس آئی ہیں، بچہ تھوڑا کو ہوش سنبھالی نا اس نے، تو اس نے کہا چچا ہمارا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، بہانے بہانے سے جو ہے نا وہ انگوٹھے لگوانا چاہتا ہے، تو سائن کروانا چاہتا ہے، تو استاد جی ہم کیا کریں؟ تو رب کائنات نے کہا با سنو، لا وآتوا اليتامى اموالهم، یتیموں کا مال انہیں دو، جو ان کا مال ہے انہیں دو. لا تتبدل الخبیث بالطیب، تمہارے پاس پامے تھوڑا ہے وہ طیب ہے، ان کا ساتھ ملاؤ گے پامے وہ زیادہ تم لے لو، ہے وہ خبیث حرام، خبیث مطلب حرام، تو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے مال کو خبیث نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہے، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوب اس گناہ کو کہتے ہیں جو بندے کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتا ہے. تو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ پہلا معاشرتی حکم ہم نے سماعت کر لیا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.
اور اگر تم خوف رکھو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، دو دو سے اور تین تین سے اور خواہ چار چار سے، پس اگر تمہیں عدل قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، پھر وہ کنیزیں جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہوئے ہیں یہی قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کر پاؤ گے۔
اس آیت میں کتنے حکام بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ عرب کی ایک جاہلانہ عادت تھی، اس عادت کا عکس ہمارے ہاں بھی ہے، بتاتا ہوں میں ان کے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے میں جب سمجھایا گیا تو بات آ گئی، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، یعنی عربوں کے یہاں یہ چیز تھی کہ یتیموں کا مال کھانے میں قدر احتیاط کرتے لیکن عورتوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے تھے، زنا بہت زیادہ تھا، یہ زنا والی برائی بہت زیادہ تھی، تو ایک گناہ کرتے تھے ایک سے بچتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا اگر تم ڈر رہے، اس جملے کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان تفسیروں میں سے ایک تفسیر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یتیموں کا مال کھانے سے تو ڈرتے تھے لیکن زنا کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا عنایت نے کہا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل انصاف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو تو خیانت ہو جائے گی تم سے زندگی گزارنے میں عورتوں کے معاملے میں، تو ادھر سے ان کا مال کھانے سے تو ڈر رہے ہو تو زنا کرنے سے نہیں ڈرتے ہو، یہ بھی تو برا کام ہے نا، اس سے بھی تو بچو نا، تمہارا پھر کیا کریں؟ فرمایا زنا نہ کرو، تم زنا سے بچنے کے لیے ایک عورت سے شادی کر لو، نئی تسکین ہوئی دو سے شادی کر لو، نہیں صبر ہوا تو تین سے کر لو، چار سے کر لو، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گناہ کو چھوڑ دیا ڈر کے مرے اور دوسرے گناہ کے اندر پڑے ہوئے، اس کا تمہیں ڈر ہی نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی تصویر ہمارے ہاں ہے۔ جملے سنو، یار میرے سامنے جھوٹ نہ بولا کر، بڑی نفرت ہے مجھے، تو نماز پڑھتا نہ ہوں میں، نماز پڑھنے میں پڑھتا نہ ہوں، پر جھوٹ نہ بول میرے سامنے، لوری ایک گناہ سے بچ رہا ہوں ایک کر رہا ہوں، یار گالی مجھے گالی نہ دینا، میں کہتا ہوں مجھے گالی نہ دینا، تو ادھر سے پڑھے میں سارا دن پتا نہیں کوئی ہر گند میں ہاتھ مارتا ہوں گا، لیکن گالی نہ دینا، یعنی کسی ایک گناہ پر بڑی توجہ جما دی، اور باقی گناہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ کم از کم دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے، میری ماں کو کچھ نہ کہنا، میں تیری پاؤں میں دوسرے شراب پیتا ہوں، پاؤں میں چوریاں کرتا ہوں، میری ماں کو گالی نہ دینا۔ محسوس کیا آپ نے ہمارے ہاں، یعنی ایک گناہ سے بڑی شدت کے ساتھ ہم بچنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ڈھیروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا، کوئی سمجھایا اسے، بھائی صاحب روزہ نہیں رکھا، رمضان کا مہینہ ہے، بدتمیز ہو، اوے مجھے گالی دیتا ہے تو، مجھے گالی نہ، ادھر سے روزہ نہیں رکھا ہوا، یعنی وہ روزہ نہ رکھا، وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن گالی دینا بہت بڑا گناہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم اسے تقریباً، چلو میں اپنے آپ کو بھی ساتھ جوڑتا ہوں، میرے سمیت انوالومنٹ ہے صحیح، ایک گناہ چھوڑا ایک کیا، ایک کیا ایک چھوڑا، دس کیے پانچ چھوڑے، پانچ کیے دس چھوڑے، یہ گناہ کرتے بھی ہیں، کچھ گناہوں پر توجہ ہے کچھ گناہوں پر توجہ نہیں ہے۔ فلے کا عنایت نے کہا اگر اس سے ڈر لگتا ہے تو اس سے بھی ڈرو، یہ بھی بری بات ہے، ایک گناہ چھوڑا ہے پھر دوسرا بھی چھوڑو، تیسرا بھی چھوڑو، چوتھا بھی چھوڑو، پانچواں بھی چھوڑو، یہ سب چھوڑو گے تمہاری خلاصی اور نجات ہوگی۔ دوسرا خاص بات اس آیت کے اندر یہ کہی گئی کہ اگر شادی ایک ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر گزارا ہے، یعنی حقوق کم ہے، ایک ہی عورت کو چلانا پڑے گا، اسی کو کھلانا پلانا پڑے گا، اگر شادیاں ہو گئی دو تین چار پانچ، چار پانچ نہیں بھائی، کہیں خوش نہ ہو جانا، تو چار شادیاں ہو گئیں تو رب کا عنایت ہے کہ تعدلوا تعدلوا عدل عدل عدل، یہ جملہ مشہور ہے، شادیاں چار، آج تک ویسے میری نظر نے جتنے لوگوں کو دیکھا ان کی شادیاں ایک سے جب زیادہ ہوئی ہیں، تو ایک بیگم لاہور سے ایک پنڈی، اب بندہ اب سنا کہ عدل قرآن کہتا کیا ہے، حدیث عدل کہتی کسے ہے، ایک بیگم ادھر تو ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا اب قرآن کے ترازو میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جو عدل کرنے کا حکم دیا گیا، کتنی چیزیں ہیں بھائی، کھانا کھلانے میں عدل کرو، ایک کو مرغ کھلایا تو دوسرے کو مرغ ہی کھلاؤ، ایک کو شنواری پیش کی ہے تو دوسرے کو بھی شنواری ہی پیش کرو، پینے کے اندر عدل، اگر ایک کو پیپسی پلائی تو دوسرے کو گرم پانی نہ پلاؤ، اسے پیپسی ہی پلاؤ، کچی لسی پر گزارا نہ چلاؤ اس کا، رہائش کے اندر عدل، ایک کو اگر جناب بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی دی ہوئی ہے، وہ میرے کچھ کرم فرما کہتے ہیں اکبر صاحب کی بحریہ ٹاؤن کوٹھی ہے، میں نے کہا شاباش، بحریہ ٹاؤن کا نام کدھر آ گیا، چلو اللہ اس کی زبان مبارک کر دے، کیا اللہ کے یہاں کون سی کمی ہے، تو ایک کی بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی ہے ادھر رکھا ہو تو دوسرے کو پنڈی میں غریب آباد رکھا ہو، ایک علاقے کا نام ہے غریب آباد، تو رہائش کے اندر عدل کرنا، یا ایک کو اگر یعنی فرسٹ فلور دیا ہوا ہے تو پھر دوسرے کو بھی فرسٹ فلور ہی دو، یہ نہ ہوئے کہ ایک کو دیا فرسٹ فلور گاڑی سیدھی اندر، دوسرے کو دسویں منظر پر جا کر رہے تو، اچھا رہائش کے اندر، اچھا رات گزاریوں میں عدل، خطرناک کہانی، رات گزاریوں میں عدل، ایک کے پاس ایک رات رہے دوسرے کے پاس پھر ایک رات ہی رہو، کرو بھلے کچھ نہ، ادھر پانچ راتیں رہے ادھر پانچ راتیں رہو، ادھر دس راتیں رہے ادھر دس راتیں رہو، یہ اللہ کے احکام ہے۔ اب بتاؤ ایک بیوی ہے انگلینڈ ایک ہے پاکستان، ایک رات ادھر ایک ادھر، کرتے ہو؟ ایک کھانا جو کھانا ادھر وہی کھانا ادھر کھلاتے ہو, ہنسنے والی بات نہیں ہے, ڈرنے والی بات ہے. قیامت کو حساب کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید علامہ صاحب بات کر رہے ہیں تو بڑا کوئی مذاق ہو رہا ہے, ہنسنے والی بات نہیں ہے, ڈرنے والی کہانی ہے. یہ عدل نہ ہوا تو قیامت والے دن لگ پتا جائے گا. اوروں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہو, اوروں کی بہنوں کو برباد کرتے ہو نا جب, تو قیامت کو پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. اللہ اکبر. میں نے خوب کھول کر کے آپ کے سامنے بات کہنا چاہی کہ اگر شادیاں نہیں کر ایک نبھاؤ, ایک نبھاؤ, اچھی نبھاؤ. اگر کرنی ہے شادیاں دو چلو, اللہ پاک نے کہا کر لو, لیکن پھر کھانے میں برابری, پینے کے اندر برابری, رہائش کے اندر برابری, لباس کے اندر برابری. ایک کو نگوں اور موتیوں والا سوٹ اور دوسرے کو جناب علی وہ دھاگے کی کڑھائی والا سوٹ, تو پھر لگ پتا جائے گا قیامت والے دن جب حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, مشکل بن جائے گی پھر. اللہ اکبر. یہ دوسرا اس میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.
اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو, ہاں اگر وہ خوش خوش ہو کر تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں تو پھر مزے سے اسے خوشگوار سمجھتے ہوئے کھاؤ.
تیسرا حکم کہ عورتوں کے جو مہر ہوتے ہیں نا, اس میں بخل نہ کیا کرو, ہنس کھیل کر دیا کرو. ایک بندہ مجھ سے پوچھا علامہ صاحب میں معاف بھی کروایا جا سکتا ہے, میں کہ شرم سے ڈوب مر, کیا کروں میں اس کے بڑھ کر کیا کروں, شرم سے ڈوب مر. مہر معاف بھی کروایا جا سکتا ہے بھائی. میرے مسلمانوں, یہ مذہب کس لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے. میں کھول کر ایک بات پھر بھی پردے کے اندر رہتے ہوئے کہہ دیتا ہوں, مہر جانتے ہو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے عورتوں کے وجودوں سے جو جسموں کے فائدے ہم مردوں کو نصیب فرمائے, اس کی قیمت کا نام مہر ہے. مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تم کہتے ہو مہر معاف کر دے اللہ والی, اور اللہ والے کہہ کہ ٹھیک ہے پھر تو مجھ سے فائدے حاصل نہ کیا کر, کر سکتے ہو تم اپنا حق معاف کر سکتے ہو؟ تم اپنا حق معاف کرو نا, اور ہیلے بہانے کر کے عورتوں سے حق مہر معاف کروانے کے چکر میں ہو. سنو اللہ کا پیغام, رب کائنات نے کہا عورتوں کو حق مہر خوشی خوشی دیا کرو, صرف دیا ہی نہ کرو, حق کھیل کر دیا کرو. پانچ لاکھ کہا ہے تو دو, دس لاکھ اگر کہا ہے تو دو. اس وقت تو رشتہ پھنسانے کے لیے میں 10 لاکھ روپے مار دوں گا, بعد میں دیتے نہیں ہوں. عورتوں کو لٹکائے رکھتے ہو, نبھاتے بھی نہیں ہو پھر اور دیتے بھی نہیں ہو. طلاق دو گے 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا, اور پھر نبھا اس لیے نہیں سکتے ہو کہ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی مقصد پورا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بہت غلط کہانی ہے. ہاں اگر وہ خود تمہیں کہیں چلو جی میرے میاں میرے دوست اکٹھا ہی رہنا ہے, یہ پٹی اب جا کر پڑھانی نہیں ہے کہ استاد کہہ رہے تھے اگر اکٹھا ہی رہنا ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے, یہ پٹی پڑھانی نہیں ہے جا کر. رب کائنات نے کہ اگر وہ خود سے کہہ دیں کہ جاؤ چھوڑا رہنے دو, استعمال کر لو آپ کی ضرورت ہے, پھر کوئی بات نہیں, پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ خاص کر کے اب یہی آیت جا کر بیوی کو نہیں سکھانی. وہ اللہ پاک نے کہا تھا اگر بیوی خود چھوڑ دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ آیت اب خود جا کر بیوی کو نہیں سکھانی, بلکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر عمل کرنا ہے. دے دو, اگلی کہانی تو اس کی طرف سے, وہ لینے کے بعد کہے چلو رکھ لو جی, وہ اس کی مرضی ہے رکھ لو. اب ہنستے کھیلتے کوڑی میٹھی باتیں سنتے سنتے مجھے امید ہے کہ اللہ کے احکام محفوظ کر ہی رہے ہو گئے. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ترجمہ ٹھہر جاؤ. مہر کے متعلق ایک بات یاد رکھو کہ کم از کم کتنا مہر ہونا چاہیے, 10 درہم کی مقدار. اس کو اگر وزن میں نکالا جائے تو کیا مراد ہے, 2 تولے 7 ماشے چاندی ہر دور میں کم از کم مہر ہے. میں راؤنڈ فگر کرنے کے لیے کہتا ہوں 2.5 تولے, موٹا سا لفظ 2.5 تولے چاندی کم از کم حق مہر دینا چاہیے. 2 تولے 7 ماشے میں نے کہا تقریباً 2.5, یہ تھوڑا کچھ زیادہ بن جاتا ہے, تھوڑا کچھ نہ ہونے کے برابر. تو 2.5 تولے چاندی حق مہر کم از کم ہر دور میں جتنے کا بھی بنے, اس سے کم حق مہر نہیں دے سکتے. زیادہ جتنا مرضی ہے دو. آگے جا کر الفاظ آ رہے ہیں کہ ڈھیر بھر سونا بھی دے سکتے ہو, دے دو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو یہ کم از کم حق مہر ہے 2.5 تولے چاندی, تو بس اس سے کم نہیں. جن کے پاس رجسٹر ہیں وہ بھی توجہ کریں, جو علماء لوگ ہیں نکاح پڑھاتی ہیں وہ توجہ فرمائیں. پھر مزاحمت کا سامنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ہونا پڑتا ہے. میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہتا ہوں, چھوٹے لوگ کسی کئی علاقوں میں گئے نکاح پڑھانے کے لیے تو ان کا لکھ دو 500 روپیہ. میں نے کہا یار میں نے کہا نہیں پڑھاتا, 500 تو بنتا ہی نہیں ہے. کہنے لگے تو کتنا بنتا ہے؟ پھر حیرت کے مارے اس دنوں بن رہا تھا یہ کوئی 2700 اور کچھ روپے. وہ نوجوان یہاں بیٹھا ہوا تھرجیار, اس کا نکاح پڑھایا نا میں نے, تو اس کا بھائی ہے, علامہ جاوید صاحب کا بھائی ہے. تو میں نے نکاح پڑھایا تو وہ 5000 روپیہ لکھوا رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں. کہنے لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ایسا کو ان دنوں کچھ 2700 اور کچھ روپے بن رہے تھے یا 3900 کچھ روپے بن رہے تھے, چاندی ذرا اپ گئی ہوئی تھی. انہوں نے مان تو لی, اللہ ان کا بھلا کرے, نکاح ہو گیا. واپس میں آیا تو مجھے خبر ملی 500 اچھا خاصا چلا آ رہا تھا. علامہ صاحب نے مہنگائی کروا دی ہے, پہلے تھوڑی مہنگائی ہے, انہوں نے مہر کے اندر مہنگائی کروا دی ہے. علامہ صاحب کون ہوتے ہیں مذہب کے معاملات میں چھیڑ خانی کرنے والے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت علی کی روایت ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. درہم سے مراد چاندی کے سکے اس دور کے, جس کو میں نے وزن میں کنورٹ کر کے کہا لگ بھگ 2.5 تولے چاندی. یہ خاص بات تھی جو کہ مہر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
اور تم اپنے مال ناسمجھ لوگوں کے سپرد نہ کیا کرو, ایسے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے رہنے کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انہیں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے اچھی بات کہو.
لو میرے بھائی, اگلے معاشرتی حکام دیکھو. ایک کہانی تھی یتیموں کی, بھائی مر گیا تو اس کے بچے ہمارے پاس ہیں. دوسری صورت, بھائی گجر خان میں تو خاص کر کے ایسا ہے کہ ایک صاحب ہیں, چلو بھائی کی بات کرتے ہیں, ایک بھائی ہے انگلینڈ, امریکہ, جرمنی, اٹلی, دوسرا بھائی ادھر ہے. تو وہ جو ادھر والا بھائی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے, لیکن بھائی کے تھرو. بھائی کو دیتا ہے یار تو ہی ان پر خرچ کرنا. تو یتیموں کا مال بھی ہمارے پاس آیا, صورت نمبر ایک. صورت نمبر دو, ان چھوٹے بچوں کا اور اس بیوی اور بیگم کا مال باہر والے نے ہمیں بھجوا دیا کہ ان پر خرچ کرنا. دو طرح کے مال ہمارے پاس آئے جو ہم نے ان پر خرچ کرنے ہیں. تو مولائے کائنات نے کہا دیکھو ان کے بچے چھوٹے ہیں, یتیم چھوٹے ہیں, یہ بچے چھوٹے ہیں, تو اب باہر سے ہزاروں لاکھوں آ رہے ہیں, تو ایسا نہ کرنا کہ کھلے پیسے ان کو دو, یہ ضائع کریں, بگڑیں, ان کے کردار خراب ہو جائیں, لالچ کی عادت. ایسا نہ کرنا, یہ نادان ہے. ابھی لا تؤتوا السفهاء اموالکم, ان بیوقوفوں کو, نادان ہے نا, بچے ہیں نادان ہیں, انہیں کھلا پیسہ نہ دینا کہ سارا دن یہ 40-40 روپے والے 20 چاکلیٹیں کھائیں, صحت خراب ہو جائے گی, ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو تم نے اے والیو ان کی اچھی نگہداشت کرنی ہے. یا بھائی کو جواب دے تو بھائی میں نہیں سنبھال سکتا, کسی اور کے حوالے کر دے. اگر سنبھالنے کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر ان کی پوشاک میں, ان کی رہائش میں, ان کے کھانے پینے میں, ان کا مال کھلا ڈلا ان کے حوالے نہ کرو کہ 20 مانگے تو 20 دے دیے, 40 مانگے تو 40 دے دیے, 100 مانگے تو 100 دے دیے, اور پھر یہ کہا کہ انہی کا ہی ہے نا, انہی پر خرچ کرنا ہے نا. بولے کا اینات ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, انہی کا ہے, انہی پر خرچ کرنا ہے, لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. کھلا ڈلا مال ان کو دے کر ضائع کر دو, ایسے نہیں. وقسوہم, انہیں کپڑے پہناؤ, اچھا رزق دو. وقولوا لہم قولا معروفا, اے بچے پھر تھوڑے کچھ سیانے ہو جائیں نا, تانا مارتے ہیں, چاچا پیسہ تو مارا ہی ہے نا, مارا ہی ابا بیچتا ہے نا. انہوں نے کہا اینات نے کہ ایسا اگر موقع بن جائے تو انہوں سمجھانا, قول معروف ہے میرے بچے, مال تمہارا ہی ہے, یتیم سے میرے بیٹے تمہارا مال ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن اللہ پاک نے ہم سے کہا ہے کہ ابھی تمہاری عمر کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہے کہ سارا مال اگر تمہیں دے دیں تو تم اس کو ہضم کر سکو یا بچا سکو, سنبھال سکو. تو بیٹے میرے بڑے ہو جا, تمہیں دینا ہے, تمہارا ہی ہے. قول معروف, آگے سے جھٹکو مت, یہ کہتے ہیں بدتمیزی کرتے میرے آگے سے نہ, قول معروف بیٹا تمہارا ہی ہے, سچ کہتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم تمہیں برباد تو نہیں نا ہونے دینا چاہتے, تو مٹھاس کے ساتھ انہیں سمجھاؤ. یہ اگلا معاشرتی مسئلہ ہے, یہ پورا پاؤ اچھا خاصا وقت لے گا ہمارا. ایک ایک آیت میں کتنے کتنے مسائل ہیں. وَبَدَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.
اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں, پھر اگر تم ان میں پختگی محسوس کرو تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو, اور جلدی کرتے ہوئے اسے فضول خرچی سے نہ کھاؤ یہ اندیشہ رکھتے ہوئے کہ وہ بڑے ہی نہ ہو جائیں, اور جو شخص مالدار ہو تو وہ اس سے دور ہی رہے, البتہ جو نادار ہو تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے, اور جب ان کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ ضرور پکڑ لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے.
اللہ, اللہ اکبر, حساب اللہ پہ کر لے گا, گڑبڑ نہ کرنا بھائی, حساب اللہ خود ہی لے لے گا. ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو, ان میں میچورٹی آئی ہے کہ نہیں. دکان پر سودا لینے بھیج دیا, پیسے گن کر لا رہا ہے, پورے دے رہا ہے, جو پرائس بنتے تھے وہی دیے ہیں, گڑبڑ تو نہیں کر رہا. تو مختلف اوقات میں ان کی جانچ پرکھ کرو, کیونکہ آخر کار تم نے ان کی امانتیں انہیں سپرد کرنی ہے, انہیں ڈھیلا مت رہنے دو, کچھ نہ کچھ لو دو ان سے, لین دین ان سے کرواتے رہا کرو. تو باقی یہ بات ہے کہ ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکایا کرو, یہ بات کل بھی ہم نے سیکھی تھی. اور اگر تو تم مالدار ہو تو پھر تو ان کا مال یتیموں کا اور ان بچوں کا مال کھانے سے بھیل ہی کل بچو، اور اگر تم غریب ہو خود تو اگر کچھ مال ان کا تمہاری طرف آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے. اب یہ دل میں یہ نہ کہو یار یہ تو بڑے ہو رہے ہیں کل کو مال ان کو دینا پڑے گا، تو پہلے جو کھانا ہے کھا لو، پہلے جو بنانا ہے بنا لو. نہ، اللہ پاک نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. جملہ میرا خیال ہے کافی ہے. وکفا باللہ حسیبا، خرچ کرو ان پر جو ان کا بنتا ہے، دو باقی حساب میں خود ہی کر لوں گا. اللہ اکبر، جو لین دین تم نے کیا ہوگا نا حساب میں خود ہی کر لوں گا، صحیح خرچ کیا تھا یا کہ صحیح خرچ نہیں کیا تھا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.
مردوں کے لیے اس میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے ہوں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے ہوں حصہ معین ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں حصہ مقرر ہے.
ایک اور معاشرتی خرابی کا رد کیا قرآن پاک نے. عربوں کے ہاں یہ تھا، بندہ مر گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کو جائیداد میں سے وراثت میں سے نہیں دیا جایا کرتا تھا، عورتوں کو خاص کر کے اور بچے لوگوں کو خاص کر کے، جو بڑے بیٹے ہوتے ہڑپ کر جاتے. اللہ پاک نے قانون دیا کہ نہ بھائی، مرنے والا مر گیا تو اس کے مال میں مردوں کا حصہ بھی ہے عورتوں کا حصہ بھی ہے. یہ جاہلانہ رسم آج ہمارے پاکستان میں بھی کئی جگہ مشاہدے میں آئی ہے. باپ لوگ اگر مال ان کا کچھ زیادہ ہو جائے، بیٹا ایک ہی ہو، بیٹیاں ایک دو تین ہو، تو میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، ساری جائیداد بیٹے کے نام لگوا دی. اور بہانہ پتا کیا ہمارا، کہنے لگا کہ بیٹی کی جب میں نے شادی کی تھی تو اسی وقت میں نے بہت کچھ دے دیا تھا. گندی ترین دلیل، بیٹی کی میں نے شادی کی تھی تو میں نے دے تو دیا تھا اسی وقت دے. تو مجھے بتا ایسے باپ، جب تم نے بیٹے کی شادی کی تھی تو فری تو نہیں ہوئی تھی، زیور ادھر بھی لگا تھا ادھر بھی لگا. بیٹی کو چلو کچھ کپڑے شپڑے زیادہ دے دیے یا کچھ جہیز دے دیا، تو بیٹے کے لیے پورا کمرہ تیار کروایا تو انہیں، پیسہ ادھر بھی لگا تھا پیسہ ادھر بھی لگا تھا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتا کہ جب میں نے شادی کی تھی تو اس کو بہت کچھ دے دیا تھا؟ بولنا ادھر بھی. یہ جاہلانہ رسم ہے، کافروں کا انداز زندگی ہے. رب کائنات نے منع فرمایا، میں مرنے والا مر گیا تو مردوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا، بچوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا. اور یہ عورتوں کو بیٹیوں کو دیں گے تو پھر وہ بیگانے گھر چلا گیا، تو جو تو اپنے بیٹے کو دے رہا ہے تو وہ بھی اس نے سارا خود تھوڑا کھانا ہے، اپنی بیوی کو بھی عیش کرانی ہے ساتھ، وہ بھی تو بیگانہ ہی گھر ہے نا. اگر کوئی دوسرا بیگانہ تمہیں لگتا ہے، اگر تمہاری بیٹی کا خاوند تمہیں بیگانہ لگا، تو تمہارے بیٹے کی بیوی بھی تو پھر بیگانی ہے نا، بیگانوں کے گھر مال گیا نا پھر. بس مجھے اتنا کافی ہے، زیادہ تبصرے نہیں کرنے، احکام بے شمار ہیں. تاک تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، جو بنتا دینا پڑے گا. کاسورا قلا او کاسورا، جو بنتا ہے دو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ موجود ہوں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، اور بھلی بات سے ان سے کہتے رہو.
مستحب عمل ہے، صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. دور حاضر میں اصل رشتہ داروں کو نہیں مل رہا تو اس آیت پر عمل کیسے ہو سکے گا؟ اصل رشتہ داروں، جو جینون، جن کا حق بنتا ہے، انہیں نہیں دیا جا رہا. حکم مستحب ہے. کیا حکم ہے؟ جب تم جائیداد بانٹ رہے ہوتے ہو نا، تو ایسے میں کوئی غریب شریف تمہارے پاس آسے پاسے آ گیا، یا تمہاری نظر پڑ گئی یار یہ فلانے اور نے تو بڑی ان کو ضرورت ہے، تو تھوڑا بہت دے دیا کرو ان کو بھی، گزارے لے چلو، وہ خوش ہو جائیں، جاتے جاتے دعا دے دیں، اللہ تمہیں برکت دے دیں، تھوڑا بہت ان کو دے دیا کرو. مفسرین نے کہا صحابہ تو ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ کھانا کھلا دیتے، او غریب وہ کھانا کھا لو جی، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی. تو کچھ نہ کچھ دے دینا جائیداد کی تقسیم کے موقع پر غریب رشتہ داروں کو بھی، یہ ایک مستحب عمل ہے. اللہ جسے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جسے عمل کی توفیق عطا فرما دے.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
اور چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ رہے ہوں، تو انہیں ان پر کیسا خوف ہو، سو انہیں اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے اور انہیں بات سیدھی دو ٹوک کر دینی چاہیے.
یتیموں کا عنوان پھر ذرا ایک عجب انداز میں قرآن نے کہا، کہا دیکھو جب تم بننے لگو گے، اگر ایسا ہو تمہارے چھوٹے بچے ہوں، تو تمہیں ان کا کتنا ڈر رہے گا، یار میں اب مر رہا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس کا مال کوئی چھین نہ لے، ہڑپ نہ کر جائے، تمہیں کتنا ڈر لگا رہے گا. تو یار جس کے یہ بچے ہیں اسے بھی تو ڈر تھا نا، اس کے ڈر کا بھی ذرا خیال کر لو. اگر تمہیں ڈر لگا ہوا ہے اپنے بچوں کے معاملے میں تو ان کے بچوں کا بھی تو تم خیال کر لو.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں, وہ اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پہنچیں.
عنوان بالکل واضح ہے, کوئی بات بھی نہ کریں تو عنوان بالکل واضح ہے. اب میں پورا رکوع تلاوت کر دیتا ہوں. اس رکوع کا نام ہے رکوع وراثت یا آیت وراثت. وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کار بہت لمبا چوڑا تو نہیں, جتنا یہاں بیان ہوا صرف اتنا بیان کروں گا. وراثت ایک مشکل ترین فن ہے. نماز روزے کے مسائل تو ہم جلدی جلدی بتا دیتے ہیں ہم اہل محراب, لیکن جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی صبر سے تسلی سے وقت نکال کر آؤ, اپنا مسئلہ مجھے چھوڑ کر جاؤ, میں تسلی سے دیکھوں گا اس کے بعد مسئلہ بیان کروں گا. تو وراثت آیات کے اندر آیات وراثت کے اندر لگ بھگ 13 کے قریب مسائل ہیں جو ان دو یا تین آیتوں میں بیان کیے گئے. 13 کے قریب مسائل میں تلاوت کرتا ہوں, اس کا ترجمہ ہو جائے گا. ترجمے میں آپ کو کچھ بھی شاید سمجھ نہ آئے, مشکل ترین معاملہ ہے. یہ تو مولا علی ہیں, حضرت علی. اوکھا ترین فن وراثت کا ہے. اب نماز پڑھانے گھر سے نکلتے نا تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کر مسائل پوچھتے بھی وراثت کے, پتہ نہیں کیا نظریات ہوتے ان کے. تو آپ بھی علم آپ کا بھی اتنا وافر ہوتا کہ آپ ادھر اس کا یہ جواب ہے, 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 وہ جا کر اللہ اکبر نماز کھڑی کروا دی. کیا ملکہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا تھا حضرت مولا علی کو, تو اینڈ ہے ان پر وراثت کا علم. لیکن باہر کیا ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمیں اس پر محنت کرنی پڑتی ہے, تیاری کرنی پڑتی ہے. میں بولتا جاؤں گا پھر دیکھنا کہ آپ اس میں سے کتنا کلیکٹ کر سکتے ہو. پورے رکوع کی تلاوت آپ سے مت کر لیجیے.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے, لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کی مثل ہے, پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ترکہ کی دو تہائی ہے, اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہے, اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو, پھر اگر اس کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو اس کے ماں باپ
ہے اولاد اگر ہو تو پھر چھٹا ہے
اگر میت کی کوئی اولاد ہو, پھر اگر اس کی کوئی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں باپ کی ایک تہائی ہے.
اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے.
ہاں اگر میت کے کئی
بھائی, ترجمہ صحیح کرو, اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے, ماں باپ کے لیے نہیں.
اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہ تقسیم وصیت جو میت نے کی ہے اس کے پورا کرنے اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہے. تمہارے باپ دادوں اور تمہارے بیٹوں میں تم جانتے نہیں کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے قریب تر کون ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو اگر ان کی اولاد نہ ہو، ہاں اگر ان کی اولاد موجود ہو تو پھر تمہارے لیے ان کے ترکہ سے چوتھائی ہے، بعد وصیت کے پورا کر لینے کے جو وصیت وہ کر جائیں یا بعد قرضہ کے، اور ان کے لیے تمہارے ترکہ میں چوتھائی ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو پھر ان کے لیے تمہاری وصیت جو تم کر رہے ہو چکا لینے یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد تمہارے ترکہ سے آٹھواں حصہ ہے، اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث لی جاتی ہے نہ اس کے اصول ہوں اور نہ فروع اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب کو ایک تہائی اور سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، بعد وصیت کے پورا کرنے کے جو وصیت کی جائے گی یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد بغیر ضرر پہنچائے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حلیم ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
وہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے بڑھ جائے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جبکہ اس نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ذلیل کر دینے والی سزا ہوگی۔
ایک شخص مر گیا، اس نے پیچھے مال چھوڑا، اس کے مال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ نمبر ایک، سب سے پہلے قرضے اتارے جائیں گے، ایک دم سے اسے اپنی جائیداد نہ سمجھا کرو، سب سے پہلے قرضے اتارنے کا حکم ہے۔ نمبر دو، اس کے کفن اور دفن کا بندوبست اسی کے پیسے سے کیا جائے گا۔ نمبر تین، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، میرے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دینا، مسجد میں، مدرسے میں، غریب کی بچی کا جہیز، فلانے کی شادی پر، جو بھی اس نے وصیت کی ہوئی ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ نمبر چار پر جو بچے گا تو وہ تمہارا ہے۔ پہلے تین طرح کے حقوق ادا ہوں گے۔ وصیت کے بارے میں چھوٹا سا مسئلہ یاد کر لیجئے، وصیت ہمیشہ ون تھرڈ میں جاری ہوتی ہے۔ میں نے 3 روپے چھوڑے مرتے وقت تو وصیت میں نے 1 روپے کی ہو یا 2 کی ہو یا 3 کی ہو، اللہ کے ہاں نافذ صرف 1 روپے میں ہوگی، تیسرا حصہ مال کا، بولوں میں جتنا مرضی سے غرض نہیں، تیسرے تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، یعنی میں نے 1 روپے سے زیادہ کی ہے تو 1 روپے تک ہی نافذ ہوگی، روپے سے کم کی ہے تو پھر ٹھیک ہے تیلی 98 ٹھیک ہے اس کی کر دو، وہ نافذ کر دو، کیونکہ تیسرے سے کم ہے۔ وصیت کی یہ بات یاد رکھیں، سارا مال بطور وصیت کسی کو دینا چاہو تو نہیں دے سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ اب قرضے اتار دیے، کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، وصیت کے مطابق بھی جو خرچ کرنا تھا کر لیا، اب بھی اگر مال بچا ہے تو جو مسائل قرآن میں ارشاد کیے گئے سن لیں وہ کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر ایک اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں، تو ہمیشہ بیٹے کو بنسبت بیٹی کے ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو بنسبت بیٹے کے آدھا حصہ ملے گا، اتنا ہی کہا گیا، میں اتنا ہی کہوں گا، ورنہ بیٹے اور بیٹیاں تعصیب بن مال لیتے ہیں، صرف بیٹے ہوں تو وہ بھی اسما بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بحثیں اس ماحول کے قد کاٹ سے بہت اونچی ہیں۔ قرآن پاک نے اتنا کہا، بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا حصہ سنگل۔ مرنے والے کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے کل جائیداد کا آدھا حصہ اس کا ہوتا ہے۔ دو مسئلے ختم۔ مرنے والے کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں پر ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، جواب یہ ہے کل جائیداد کے 3 حصے کرو تو 2 حصے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دو، یعنی 3 روپے ہیں تو 2 روپے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، بیٹیاں 2 ہیں تب بھی 3 ہیں تب بھی 4 ہیں تب بھی 5 ہیں تب بھی۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ مرنے والے کی اولاد ہے اور والدین بھی ہیں، تو ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کل جائیداد کا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کل جائیداد کا، باقی سب کچھ اولاد کا ہوگا، اسی ترتیب پر جو پچھلے 3 مسئلوں میں آپ نے سن لی، باپ کو اور ماں کو چھٹا اگر مرنے والے کی اولاد ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی، نہ بیٹا نہ بیٹی، صرف ماں اور باپ ہیں، تو کل مال کے تین حصے کر لو، باپ کو دو حصے ملیں گے اور ماں کو ایک حصہ ملے گا. اگلا مسئلہ ان آیتوں میں یہ ہوا کہ وہ جملہ میں پہلے کہہ چکا کہ وصیت پورا کرنے کے بعد یا قرضے ادا کرنے کے بعد، وہ میں جملہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. تلاوت میں وہ ذرا آیت کے آخری حصے میں آیا، بیان میں میں نے پہلے بیان کر دیا، تو ایک آیت پوری ہو گئی. دوسری آیت وراثت کے اندر کیا کیا احکام ہیں، میاں اور بیوی کے مرنے کی کہانی ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد کوئی نہیں ہے، تو خاوند کو بیوی کے کل جائیداد اور مال کا آدھا حصہ ملے گا. اور اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ایک یا دو یا تین جو بھی اولاد بھی تھی، اب خاوند کو آدھا کل مال کا نہیں ملے گا بلکہ کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا. بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملنا ہے؟ دو مسئلے میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے. خاوند مر گیا، اب بیوی کو کیا ملنا ہے؟ اگر تو خاوند مرا اور اس کے ہاں اولاد بھی تھی، تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا. اور خاوند مر گیا اور اولاد اس کی نہیں تھی، پیچھے بیگم ہے اور دوسرے رشتہ دار، تو بیگم کو چوتھا حصہ ملے گا. آٹھواں ملے گا یا چوتھا؟ اگر اولاد نہیں ہے خاوند کی تو اس بیوی کو آٹھواں حصہ، اولاد اگر ہے تو پھر چوتھا حصہ. یہ سننے کے بعد اولاد ہونے کی صورت میں وہ الفاظ کے پھر نہ مجھے شک پڑا جیسے الفاظ الٹے سیدھے ہو گئے. اگر خاوند فوت ہو گیا اور اولاد ہے خاوند کی تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا. میں یہیں رک کر وہ جملہ جو پلس کرنا چاہتا تھا، بیوی ایک ہے تو آٹھویں کا آٹھواں ہی، اس ایک کا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے، ملے گا آٹھواں ہی، پھر وہ آپس میں بانٹ لیں گے. اگلا مسئلہ، خاوند فوت ہو گیا اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا کل مال کا چوتھا حصہ. بیوی اگر ایک ہے تو چوتھے کا سارے کا سارا اس کا، دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، تو وہ چوتھا حصہ پھر آپس میں بانٹ لیں گی. یہ میاں اور بیوی کے مسائل ختم ہوئے جو قرآن نے کہے، حدیث میں اور بھی بہت سارے ہیں. تو اب ایسا بندہ مر گیا جس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. رجل کلالۃن، ادغام کو تو رجل کلن، یہ بندہ کلہ ہی تھا، اس کا ترجمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ رجل کل ہے، کلالہ ہے، نہ اس کے اصول و فروع، نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہیں. ایسا بندہ، اور اس کی بچے تو اب ہیں نہیں، والدین بھی اب اس کا مال، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں. ایسے کیس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں. اب سنو ایسے بندے کا حال کیا ہے، اگر مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، ہے کلم کلے، نہ ان کے بچے ہیں نہ ان کے والدین ہیں. تو اگر ان کا کوئی بھائی ہے صرف ایک یا بہن ہے صرف ایک، تو ایسا ہے کہ اگر اکیلا بھائی ہے تو اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، باقی پیسے کہاں جائیں گے وہ الگ تفصیل ہے. اگر کلی بہن ہے اس بندے کی جو تھا یہ کلم کلہ، نہ اس کا کوئی اوپر تھا اباؤ اجداد، نہ نیچے کوئی بال بچے، کچھ بھی نہیں تھا، پوترے پوتریاں بھی نہیں تھے، تو اس کے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر کوئی ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہے، دو بھائی ہیں یا پھر دو بہنیں ہیں یا ایک بھائی ایک بھائی بہن مل کر کے ایک سے زیادہ ہو جائیں، تو پھر ان کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا. آپس میں پھر یہ تقسیم کر لیں گے شریعت کے جس بھی قانون کے مطابق. یہ 11-12 کے قریب مسائل ہیں جو ان دو آیتوں میں وراثت کے حوالے سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس میں سے وہ لے سکتا ہے. یہ ایک دم سے مسائل بتائے جانے والے نہیں ہوتے، اب چونکہ ہمارے پاس تو آئے ہوئے ہیں، پڑھنے ہیں، مجبوری ہے، اس لیے اب اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کیا، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں ان سے تجاوز کیا، تو جملہ سن لو، یدخلہ ناراً، دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. جملہ محفوظ کر لیا. اب جس نے اللہ کی ان حدود میں تجاوز کیا، تجاوز کی صورت نمبر ایک، ہمارے بچیاں کچھ نہ دے سو، اے بہت ظالم تنا فرمان ہے ماڑا، گزر خان بیٹھا ہوں اس لیے میں آپ کی بٹواری میں آپ کو سنا رہا ہوں، لاہور ہوتا تو پھر ان کے لہجے میں آپ کو بتاتا، نافرمان پتر ہے، دفاع کرو، اس کو ایک روپیہ نہیں دینا. رب کائنات نے کہا اگر وہ نافرمان ہے تو بھی تو میری نافرمانی کر رہا ہے نا. میں نے کہا جو ہے کہ دو تو دو، تو بھی تو نافرمانی کر رہا ہے نا. نمبر ایک صورت. نمبر وہ دو صورت, وہ باپ جو بیٹیوں کو محروم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے, میں نے شادی پر لگا دیا تھا پیسہ. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر عمل کرنے کا موقع ایک ہی بار ہے. وراثت مرنا چونکہ ایک بار ہے تو جائیداد کی تقسیم بھی ایک ہی بار ہے. ایک ہی بار جائیداد کی تقسیم والے مسئلے پر عمل ہونا تھا اور اس کے اندر بھی نافرمانی. لہذا جو آق کرنے والے لوگ ہیں, آق یعنی محروم کرنے والے لوگ, وہ اللہ سے ڈریں. اگر تمہارا بیٹا تمہارا نافرمان ہے تو بھی تو اللہ کا نافرمان ہی ہے نا. کئی مسائل زندگی میں تو نے بھی کئی بار اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو اللہ نے آج تک تجھے چھوڑے رکھا ہے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ دے, اللہ خود ہی حساب لے لے گا. تو بیٹیوں کو محروم کرنے والے جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک اور بھی طریقہ ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا, وہ فار کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ یہاں بتایا نہیں جا سکتا, اس میں بڑی مشکلات ہیں. فار کا مسئلہ ہوتا ہے, میں اس کی تصویر آپ کو بنا کر دیتا ہوں, سن لو. ایک اشارہ تو چلو لے لو, زندگی میں پتہ نہیں پھر یہ موقع بننا ہے کہ نہیں. لو جی میں مرنے لگا ہوں, خوش نہیں ہونا کہ چھٹی ہو جائے گی. لو جی میں مسئلہ بتانے کے لیے مرنے لگا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ملنا ان سب کو ہے, تو یا میری بیگم اس پر غصہ ہو مجھے, میں کہوں اس کو مال نہیں ملنا چاہیے. کسی ایک کو میں محروم کرنا چاہوں, بیگم کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو محروم کرنا چاہوں, تو طریقہ کار دیکھو. میرا مذہب نے سے روکا ہے, طریقہ کار دیکھو. میں زندگی ہی میں نہ کہوں, ابھی جیتا ہوں, جیتے جیتے میں کہوں کہ یار یہ میرا موبائل, چل پتر تو لے جا, پتہ نہیں یہ کون ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے, ایسے ہی اس کو دے دیا. تو جتنا اس کو دیا کچھ حصہ تو کام ہوا ہے نا, وارثوں کا کچھ حصہ تو تحفے دے رہا ہوں, گفٹ بانٹ رہا ہوں. ایسے ہی ادھر مال اڑا دیا, ادھر مال اڑا دے, تو جو اس طرح فلانے کی شادی پر دے دے ثواب ہے. لیکن جو بندہ مرنے سے قریب ہو جائے تو اس کے ان معاملات میں شریعت پوری توجہ کرتی ہے, کسی کون سی بات پوری کی جائے گی اور کون سی بات پوری نہیں کی جائے گی. تو یہ بھی ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے اوروں سے وراثت چھیننے کا اور اللہ کے حدود میں تجاوز کرنے کا. کم از کم اس محفل میں تین تصویریں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حد سے تجاوز کر رہا ہے, بڑے سینسیٹیو مسائل ہیں, مشکل بھی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہماری مدد فرمائے. وقت آج بہت آگے نکل چکا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوا, وہ ایسی طبیعت جمی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا. وقت بہت سارا ہمارا بیت گیا ہے, کچھ آگے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
اور تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی کا ارتکاب کر لے تو تم ان پر اپنوں میں سے چار گواہ لاؤ, اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور مقرر راہ فرما دے.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
اور تم میں سے جو دو ایسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں ایزا پہنچاؤ, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو ان کے معاملہ سے اعراض کر لو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کا بے حد مہربان.
مجھے اپنے مہمانوں کو کھڑا دے کر دل میں سے رنج سا ہو رہا ہے, اگر تو نیچے والا حال فل ہے پھر آپ اوپر کھڑے ہیں پھر سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور اگر نیچے والے حال میں جو تیسرا حال ہے سب سے نیچے, اگر اس میں جگہ ہے تو آپ تشریف فرما ہو سکتے ہیں, تسلی سے بیٹھیے, بیٹھ کر کے مسائل سنیں جیسی آپ کی مرضی. میں نے دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں, تیسرا حال سب سے نیچے وہ بھی ہمارا مردوں ہی کے لیے ہوتا ہے. اچھا بھائی, ان دو آیتوں کے اندر ایک حکم ہے جو منسوخ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. حکم کیا تھا؟ اسلام کے پہلے دور میں اگر کوئی عورت اور مرد زنا کرتا, برائی کرتا, آپس میں فحاشی کا ارتکاب کرتا تو سزا یہ ہوتی تھی, عورت کو گھر میں قید کر دو یا مر جائے تو بس ٹھیک ہے, باہر نہ نکلنے دو اسے, اور یا پھر اللہ کوئی نیا حکم لے آئے. پھر نیا حکم بعد میں آ گیا تو بتاتا ہوں کیا ہے. اور مرد جو ہے نا اس کو جو مرضی تکلیف پہنچاؤ, اذیت دے دو, پھینٹی لگا دو, کان پکڑوا دو, جوتے لگا دو, بےزتی کر دو, کچھ نہ کچھ اسے کر دو, تو لعنت کرو اسے اچھے طریقے سے. پرانے زمانے میں یعنی اسلام کے پہلے دور میں فحاشی کے اور زنا کے ارتکاب پر یہ سزا ہوتی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ختم کر دیں اور منسوخ کر دیں. آج حکم یہ ہے, اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو 100-100 کوڑے دونوں کو مارے جائیں گے, اب حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں تو دونوں کو رجم کر دیا جائے گا. رجم کا معنی ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کر اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائیں, بہت سخت سزا ہے, اتنے چھوڑنا نہیں ہوں, اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائیں. چونکہ اللہ کی حدود نافذ نہیں کی جا رہی ہیں اس لیے قتل بھی زیادہ ہو رہے ہیں، زنا بھی زیادہ ہو رہے ہیں، شرابیں بھی زیادہ پی جا رہی ہیں. اگر اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے نا تو انسانوں کی عقلیں ٹھکانے لگ جائیں، ٹھیک ہو جائیں سارے کے سارے. یہ مار سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے، مار کھانے سے ڈرتا ہے، جتنا مرضی بات کرو ڈرتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے حدود کا نظام نافذ کیا. یہ دو آیتیں تھیں، ان کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما.
اس بات پر پختہ یقین رکھیے کہ ایسی توبہ جس کا قبول کرنا اللہ پر ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کر بیٹھیں پھر جلدی توبہ کرنے لگ جائیں، تو ایسوں پر اللہ جو رحمت فرماتا ہے اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے.
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
ان لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ لیتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی توبہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
دونوں آیتوں میں توبہ کا دستور بیان ہوا، ادھر گناہ ہوا نالی توبہ کر لی، فرمایا یہ چنگی توبہ ہے، یہ اللہ کا قبول فرماتا ہے. اور جو ڈیلے کرتے رہتے ہیں توجہ ہی نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد کریں گے، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ کر لیا 6 مہینے کے بعد کریں گے، ایسے نہیں، ڈیلے ڈیلے ڈیلے، توجہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، گناہ پر گناہ چڑھ گیا. اب جب ایک دم سے موت سامنے آئی تو اب لگے اے میرے اللہ معاف کر دے، میں زندگی ضائع کر بیٹھا، رب کائنات نے کہا اب نہیں، زندگی بھر موقع تھا اس وقت تو نے ضائع کر دیا. اب موت کو سامنے دیکھ کر کے ایک لطیفہ مجھے کسی دو لطیفہ پتہ نہیں سچے ہوتے ہیں جھوٹے، لیکن مقصد ان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو ایک شیر بوڑھا ہو گیا تو جنگل کے جانور کو اکٹھا کیا، کہنے لگا میں مرنے لگا ہوں تو میں ایک غلطی زندگی بھر کرتا رہا ہوں تو تمہیں سمجھاتا ہوں تم نہ کرنا. تو پوچھا کسی نے کیا غلطی ہے، میں شکار کرتا رہا ہوں تم یہ غلطی نہ کرنا. اور جب جوان تھا اس وقت یہ توبہ کرتا ہے نا، اب بوڑھا ہونے لگا تو شکار سے توبہ نصیحت کر رہا ہے. تو مرتے وقت کی توبہ پھر خطرناک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیست، یہ پھر قابل قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرھا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا.
اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو اور انہیں روک رکھو تاکہ انہیں جو مال تم دے بیٹھے ہو اس کا باز لے اڑو، ہاں جبکہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہو اور ان کے ساتھ تم معاشرت اچھی رکھو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا چانو اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو.
اس آیت میں یہ حکم بیان کیا، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ رشتہ دار کوئی فوت ہو گیا تو اس کی بیوی پر زبردستی بطور وراثت قبضہ کر لیا جایا کرتا تھا. یہ ہماری زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی، تو رب کائنات نے منع کیا لا تعدلوهن، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں مرضی شادی کرے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے، ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے وہ جیسا اچھا سمجھے اسے ویسا گزارے، تم اس کو زبردستی اپنی بیوی نہیں بنا سکتے. اس بات کو اللہ پاک نے ارشاد کیا، لو ذرا بیدار ہو جاؤ، مردوں بیدار ہو جاؤ، معاملہ ذرا مردوں کا ہے، رب کائنات نے مردوں کو کہا عاشروهن بالمعروف، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بات معاملہ ذرا مردوں کا ہے. تو اب اگر کوئی نیند آ بھی رہی ہے تو اچھا سلوک ہونے جا رہا ہے تو ذرا اپنے نیند سے بیدار ہو جاؤ، آ نہیں رہی لیکن ذرا میں وہ جملے بول رہا ہوں تاکہ اگر آ واقعی آ رہی ہے تو پھر ذرا بیدار ہو جاؤ. آ شروع ہن بالمعروف، بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ تقریباً 8 کے قریب مسائل بیان کرتا ہوں. یہ ہے اچھا سلوک بیگموں کے ساتھ، اچھا سلوک. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اچھا کھانا کھلاؤ جو تمہاری ہمت میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اچھی رہائش دو جو تمہاری ہمت کے مطابق اچھی رہائش ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اچھا لباس دو، جس کیٹیگری کے بھی تم ہو اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے اچھا لباس دو. چوتھی بات یہ ہے کہ ہر وقت منہ نہ بنا کے رکھو، افسر ہو تو باہر ہو گئے، گھارا ہو تو تم خاوند ہو، خوش گپیاں لگا کے رکھو بیگم کے ساتھ. بس آپ سمجھ گئے، ہم لوگ مفتی ہوں گے تو باہر ہوں گے، گھارا کر تو بھائی ہم خاوند ہی ہیں نا، افسر وزیر اعظم ہوگا تو باہر ہوگا، گھارا کر تو وہ خاوند ہے. تو بیویوں کے ساتھ خوش طبیعت کیا کرو، سرکار دو عالم کی پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے ہے. حضور کی باتیں سن کر صرف لب ہی نہیں دل بھی اندر سے ہنس پڑتا ہے، اتنی حضور کی میٹھی میٹھی خوش طبیاں ہوا کرتی تھیں. جو پانچویں بات یہ ہے کہ بیگمات کو با پردہ اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر آؤٹنگ پر کبھی لے جاؤ تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، آؤٹنگ کروائی جا سکتی ہے بیگمات کو، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے. لیکن میں نے کہا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بیگمات کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ ہے اچھا سلوک. جب گالیاں دینے پر آتی ہے تو کہتے ہو تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی، باپوں تک ان کے باپوں اور ماؤں تک پہنچ جاتے ہو، قیامت کا جواب تو دینا پڑے گا میرے چاند. اگر وہ تمہارے باپ کو برا کہتے تو، وہ تمہاری ماں کو برا کہتے تو مار مار کے ڈنڈے حال کر دیتے، تو صرف یہ نہ کمزور ہے وہ ڈنڈے اٹھا نہیں سکتے، اللہ تو ہے نا پھر حساب لینے کے لیے. دیکھ ماں تو گالیاں مت دو، مارو مت. رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی بھر ایک زوجہ محترمہ کو بھی مارنا حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، مارو مت. بعض باتیں ہیں قرآن پاک نے اجازت دی، سختی سے کہا نہیں کہ مارو ہی، اب اجازت دی بعض معاملات میں، وہ آگے جا کر قرآن میں خود آئیں گے. مارو مت یہ حسن سلوک ہے. اور اگر بیگمات کی طرف سے اذیت دی جائے تمہیں تو حسن سلوک سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، صبر کرو. اللہ میرے حضور میں کہ نیک مرد پر کمینی عورت غالب آ جاتی ہے اور کمینہ عورت شریف سی بیوی پر غالب آ جاتا ہے، تو بیوی پر غالب آنے کو کمینگی کہا گیا. اگر اس نے کوئی ایسی زیادتی کر دی ہے تو صبر کر لو، چپ کر جاؤ، گالیاں کم از کم نہ دو، مارو مت آگے سے، یہ میرے ساتھ آٹھ درگزر کرو. تو باقی اگر بیوی نہیں تمہارے ذہن کے مطابق تو اب بھی حتی امکان قرآن نے کہا چلو صبر سے رہتے رہو رہتے رہو رہتے رہو. اگر یہ بیگم صحیح نہیں تو ہو سکتا ہے اس کی اولاد جو پیدا ہو بڑی جنی قسم کی اولاد ہو جائے، اللہ تمہیں کوئی خیر عطا فرما دے. یہ آٹھ قسم کے احکام میں نے آپ کو بتانا چاہے. اچھا جی کچھ اگلے احکام کی طرف بڑھتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر ہی لو اور ان میں سے ایک کو اگر تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس سے ذرہ بھر بھی واپس نہ لو، کیا تم وہ مال بہتان اور کھلے گناہ سے لو گے؟
طلاق ہو گئی جناب، کاغذ پنسل تیار. ہاں بھائی تیرا کیا تھا تو میرا کیا تھا، تو کیا لے کے آئی تھی میں نے دیا کیا تھا، حساب کب ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا بس کرو چھوڑو. اب اگر تم بیوی بدلنا چاہتے ہی ہو، ایک تو اس اللہ والے کو تم نے اس کی زندگی خراب کی، اب اسے کون آئندہ شادی کرے گا؟ اگر بیوی بدلنے کا ارادہ ہو گیا ہے، الفاظ یہ ہیں اگر تم ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو ذرہ بھی واپس نہ لو. لوگوں اپنی غلطی سنبھالو، شادیاں جب ہوتی ہیں تو ہم جیسے لوگ بولتے ہیں اس زیور کا کیا حکم ہے، یہ تمہارا ہے کہ بیوی کا؟ وہ کہتے ہیں کٹھے رہنا ہے. وہ کٹھے نہیں، بول یہ ہے کس کا؟ فیصلہ ہونے پر احکام شریعت ہیں، زیور تمہارا ہے، زکات تمہیں دینی پڑے گی. زیور بیوی کا ہے، زکات اسے دینی پڑے گی. یہ گول مول سی بات یہ کیا بات ہوئی؟ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ زکات کون دے گا اس کی؟ قربانی کون کرے گا اس پر؟ فطرانہ کون دے گا اس کا؟ اگر یہ کوئی مر گیا تو یہ وراثت میں کیسے تقسیم ہوگی؟ فیصلہ کون ہے کس کی ہے؟ اس موقع پر فیصلے کیا کرو. یہ زیور ڈالا جا رہا ہے، گفٹ ہے، مہر ہے، یا میرا ہی ہے، ادھار ڈال رہا ہوں واپس لے لوں گا، فیصلے کیا کرو. ہم جیسے لوگ جب کہتے ہیں نا تو اس وقت آپ لوگ ہمیں تانے مارتے ہو. یہ پیغام انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کئی جگہ پہنچے گا، نہ چاہا تو ادھر ہی رہے گا، اللہ کے چاہنے پر ہے. تانے مارتے ہو مولوی صاحب، ابھی تو شادی ہو رہی ہے، لڑائیوں کی باتیں پہلے آپ کرتے ہو. مولانا کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ لڑائی نہیں کروانا چاہتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں خیر کی تلقین کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری جان تمہارے احکام شریعت اس فیصلے پر ہیں، زکات یہ دے گا یا یہ دے گی، وراثت اس کی چلے گی یا اس کی چلے گی، قربانی اس پر بنتی ہے یا اس پر بنتی ہے، حج اس پر بنتا ہے یا اس پر بنتا ہے. ہم تو تمہاری خیر خواہی کی خاطر یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور تم لوگ اس وقت دبے دبے انداز میں یا ہماری پشت پیچھے تانے مارتے ہو. دیکھو یہ عجیب مولوی ہیں جناب، ابھی شادی ہو رہی ہے ساتھ اطلاقوں کی باتیں کروا رہے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
اور تم اس سے وہ کیسے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے خلوت کا ملاپ کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں.
مہر کی بات خاص کر کے کہ مہر میں سے کچھ بھی نہ لو بھلے کروڑوں روپے دیا ہو. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ مہر کس شے کی قیمت ہے، سنو الفاظ رب کا اعلان تھا، واپس کیسے لے سکتے ہو؟ تم اکیلے نہیں ہوئے تھے تنہائیوں میں، یہ اس کی قیمت تھی. جب تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے تو پھر یہ بدلہ اس کا ہے، ایک شے بھی تم واپس نہیں لے سکتے. یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہوئی ہے. الله أكبر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادے نکاح کر چکے ہیں البتہ جو گزر چکا سو گزر چکا بے شک ایسا کرنا کھلی بے حیائی اور باعث غضب معاملہ اور بری راہ
جاہلیت کی ایک اور رسم یہ تھی ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی چار بیویاں تھیں تو بیٹا جو اس کی ماں بنتی ہے نا بیوی ابے کی بیوی جو اس کی ماں بنتی تھی اس کے ساتھ تو نہیں جو ابا جی کی باقی دو یا تین یا چار یا پانچ یا چھ بیویاں ہوتی ان سے شادی کر لیتا تھا اپنی ماں والی بیوی نہیں جو اس کی ماں اس کی ماں ہے اس کے ابے کی بیوی وہ نہیں باقی جو بیویاں ہوتی تو اسے شادی کر لیتا رب کائنات نے کہا تم یہ کام نہیں کر سکتے منع ہے تمہیں لا تنکحو جو عورت تمہارے والد صاحب کے زیر اثر رہ چکی ہے ایک ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں ان میں سے ماں تمہاری تو ایک ہی ہے لیکن باقی تینوں کو بھی تم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے اللہ پاک نے منع فرما دیا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما
تم پر حرام کر دی گئی ہیں مائیں تمہاری اور بیٹیاں تمہاری اور بہنیں اور پھوپھیاں تمہاری اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں تمہاری اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو اور اگر تم نے ان سے جمع نہیں کیا تو پھر تم انہیں لینے میں کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کر لو مگر جو گزر گیا سو گزر گیا بے شک اللہ بخشنے والا بے حد مہربان
جن
ہے
عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے کبھی بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے ان عورتوں کا بیان اس آیت میں اور ایک آدھ عورت اور بھی ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہونے لگی ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے اس آیت میں جن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے میں آپ کے لیے کہنے لگا ہوں اپنی ماں سے بندہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی پھپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی خالہ کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا اپنی بھتیجی کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا اپنی بھانجی کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا اپنی رضائی ماں کے ساتھ جس کا دودھ پیا اصل ماں کوئی اور تھی اس نے کسی کا دودھ پی لیا اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اپنی رضائی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جس بیگانے کا اس نے دودھ پیا اس کا کسی اور نے بھی پیا عورت نے تو یہ دو آپس میں بہن بھائی دودھ کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اپنی ساس کے ساتھ بندہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا ایسی بیوی جو پہلے کسی اور خاوند کے ساتھ تھی تو وہاں سے کوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اللہ پاک نے کہا اس بیوی سے تم نے اگر شادی کر لی تو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے ایسی عورتیں ہوتی ہیں تو تب جب کہ تم نے اس بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر لیے تو اب تو تم اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے اور اگر ابھی تک تم نے اس بیوی کے ساتھ شب باشی نہیں کی تو اب کر سکتے ہو یعنی دو میں سے کسی ایک کو آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ ابھی قربت نہیں ہوئی اس آیت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا اللہ اکبر اپنے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو تم کہو باپ ہونے کے ناطے چلو ہم شادی کر لیتے ہیں تم یہ شادی نہیں کر سکتے دو بہنیں بیک وقت تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے کسی ایک بہن کے ساتھ شادی یعنی تمہاری بیوی اور تمہاری سالی بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کر سکتے لہذا یہاں تک کہ جب تک دوسرے نے طلاق دے دی ابھی تک یہ بیوی عدت میں ہے اس کی طلاق کی عدت میں ہے تو عدت میں بھی تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ابھی تک یہ بعض احکام میں اسی کی بیوی ہے یہ کچھ احکام ہیں اس آیت میں بیان ہوئے رب کائنات کا آیت اترنے سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی اللہ نے معاف کر دی لیکن آئندہ احتیاط کرو والمحسن چار سپارے ہمارے پورے ہو گئے پانچواں سپارہ شروع ہو گیا ایک پاؤ رہ گیا ہے اور منٹ کوئی 25 تقریباً رہ گئے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ پاؤ پورا کر لینا ہے, 25 منٹ یہ لگاتے ہیں, تو اگر دو چار منٹ کی گنجائش نکلتی ہوئی تو آپ مہربانی کر دینا, تھوڑی تھوڑی ہمتوں سے انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اسے ہم کلیئر کرنا چاہیں گے. آپ کو محسوس آج ہو گیا کہ کتنا اہم ہے قرآن پاک کے احکام سیکھنا. شدت کے ساتھ گھریلو مسائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. اتنے مسائل, میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے ایک بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو کتنے مسائل ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں تھے, حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے, کتنے مسائل کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو واقعی یار ایسا ہی ہے, نہ قرآن پڑھے تو نہ ان مسائل کا پتہ چلے. بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا, بس وہی چلتا رہا, مرتے دم تک وہی چلتا رہا, اندر سے کبھی ہم نے کھنگالا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما.
اور دوسروں کی منکوہ عورتیں حرام کی گئی ہیں سوائے ان مانیوں کے جن کے مالک تمہارے ہاتھ بنے ہوں, اللہ نے تم پر فرض ٹھہرا دیا اور ان کے ماں سوا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, یہ کہ تم انہیں مہروں کے ذریعے قید نکاح میں لینے والے ہو نہ کہ شہوت رانی کرنے والے. پھر ان سے جو تم نکاح کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ تو انہیں مہر بطور فرض ادا کرو, البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد تمہاری باہمی رضامندی سے کچھ طے کر لینے میں گناہ نہیں, بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے.
خاص بات سنیں, اللہ پاک نے کہا جو باندیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بغیر شادیوں کے ہی تم ہم بستر ہو سکتے ہو, حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہو حالانکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی. باندی کہتے کسے ہیں؟ کتنے جاہل لوگوں نے جان بوجھ کر جاہل بنتے ہیں, نوکرانیوں کو باندی سمجھا ہوا ہے, گھر کی ملازماؤں کو باندی سمجھا ہوا ہے, گھر کی خادمہ کو انہوں نے باندی سمجھا ہوا ہے. سخت مجرم طبقہ ہے وہ, سخت گناہ کبیرہ کر رہے ہیں وہ. باندی کسے کہتے ہیں شریعت پاک میں؟ مسلمانوں کا جہاد ہو گیا کافروں کے ساتھ تو کچھ بندے ہمارے پکڑے گئے, کچھ ان کے پکڑے گئے, جو بندے ان کے پکڑے گئے ان میں سے جو مرد ہیں وہ ہمارے غلام ہیں, جو عورتیں ہیں وہ ہماری باندیاں ہیں. ان عورتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کے معاملات طے کرنے کی اجازت عطا فرمائی, گھریلو خادمائیں, نوکرانیاں. مجھے نعوذ باللہ العزیز لگی ہاتھوں بتا دوں, ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری مریدنیاں باندیاں ہیں. اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تمہیں ہزار بار میں نے کہا, 2000 بار کہا ہے کہ جاہل بندہ پیر نہیں ہوتا, تم بھی تو پاگل ہو نا. تکلیف ہوگی سن کر, جملہ اس کا پرانا یاد آ گیا مجھے, تم بھی تو پاگل ہو نا. پیر صاحب علم بندہ ہوتا ہے, اس کا عمل رسول اللہ سے جڑنا چاہیے, وہ بندہ پیر ہوتا ہے. جس کا عمل نہیں ہے, جس کا علم نہیں ہے, تو وہ ایسی پھر واہ حیات باتیں کرے گا نا. تو مریدنیاں بھی باندی ہوتی ہیں. شریعت میں باندی کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا. فمن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
اور تم میں سے جو اتنی کوشائش نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مومن بانیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہوں, اور تمہارے ایمان کی حقیقت اللہ ہی خوب جاننے والا ہے, تمہارے پاس بازوں سے ہیں, سو ان سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو, انہیں دستور کے مطابق مہر ادا کرو. وہ عفت و عصمت کا تحفظ اسی طرح کر سکتی ہیں, نہ کہ شہوت رانی سے اور نہ ہی پس پردہ دوستیاں بنانے سے. بس جب وہ نکاح کے ذریعہ محفوظ ہو جائیں پھر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت عادی ہوگی. یہ اجازت اس شخص کو ہے جسے تم میں سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, اور اگر تم رک سکو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ بخش دینے والا مہربان ہے.
دو چیزیں بس جان لیجئے, ایک تو یہ کہ اگر تمہیں آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ہمت نہیں تو باندی قسم کی عورتوں سے نکاح کر لو, ان کے اخراجات ذرا کم ہوتے ہیں. آج کل یہ نظام فی الحال بند ہے, باندیاں ہے نہیں, جہاد ہے نہیں, باندیاں ہے نہیں, اس لیے زیادہ بحث نہیں کرتا. ٹو دی پوائنٹ ایک بات اور کہتا ہوں, بہت بڑی بات یاد رکھو, غلام مرد اور باندی عورتیں جو ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے جس پر حد لاگو ہوتی ہے تو ان کی حد آدھی ہوتی ہے. آزاد مرد زنا کرے 100 کوڑے, اگر غلام یا باندی زنا کرے تو 50 کوڑے. آزاد مرد شراب پی لے تو جتنے کوڑے لگنے ہیں, غلام مرد یا باندی قسم کی عورت اگر شراب پی لے تو آدھے لگیں گے. بس یہ قانون آپ یاد کر لیں, کوڑے لگنے میں ان کی سزائیں ذرا آدھی ہوتی ہیں. تو وجہ کیا ہے, وہ دلائل اپنی جگہ بحث کیا ہے وہ اس وقت نہیں کہی جا رہی. بس یہ جملہ آپ کو بتایا, باندیوں اور غلاموں کی سزائیں جہاں ہو سکتی ہیں وہاں آدھی ہیں. یہ جملہ بھی جو میں نے کہنا تھا بہت کچھ کہہ گیا ہوں, جہاں ہو سکتی ہے آدھی وہاں آدھی ہے, جہاں آدھی نہیں ہو سکتی وہاں آدھی نہیں ہے. آزاد بندے نے قتل کر دیا تو پورا قتل کر دو, اب آپ سوچو کہ غلام اگر کسی کو قتل کرتا تو آدھا قتل کر دو, یہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا قتل کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قتل چونکہ آدھا نہیں ہو سکتا, پورا ہی ہوتا ہے. لہذا قتل پورا ہی کیا جائے گا. قصاص کے اندر وہ آدھا ادھا نہیں ہے, حدود کے اندر آدھا ہے. قصاص اور چیز ہے, حدود اور چیز ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے لیے روشنیاں بپا کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کی راہوں پر چلائے اور تم پر رجوع رحمت فرمائے, اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے.
والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما.
اور اللہ تم پر رجوع رحمت فرمانا چاہتا ہے, اور وہ لوگ جو خواہشات کی غلامی کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم دور کے جا بھٹکو.
اگر موقع کبھی مل جائے تو پہلے لوگوں کی کہانیاں, انبیاء کی کہانیاں, صحابہ کی کہانیاں, اولیاء کی کہانیاں پڑھنا, رب کا اعلان کہ میں بھی تمہارے سامنے موسیٰ کی بات کرتا ہوں, عیسیٰ کی بات کرتا ہوں, نبیوں کی بات کرتا ہوں, پہلوں کی اچھی باتیں پڑھنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ کبھی کبھی موقع بن جائے, پہلے تو مجھے کہوں کہ موقع بنے تو قرآن ہی پڑھو. ہمارا قرآن کون سا کمپلیٹ ہو گیا کہ جو موقع بنے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے قرآن اور حدیث ہی پڑھو. کوئی بڑھ گیا ہے مطالعہ بے شمار تو پھر کوئی پڑھنے میں حرج والی بات نہیں ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا.
اور اللہ تم سے تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے.
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.
اے ایمان والو, تم اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو, اور اپنی جانوں کو تباہ مت کرو, بے شک اللہ تم پر بے حد مہربان ہے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو زیادہ دور نہیں ہم اسے آگ میں ڈالیں گے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے.
چونکہ یہ بحث پیچھے ہو چکی ہے کہ غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, میں شوا سود اس طرح ساری چیزیں چونکہ بتائی ہوئی ہیں تو وقت بچا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دلچسپ آیت, اِمْتَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.
اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے.
گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. رب کا اعلان ہے کہ بڑوں سے تم بچ جاؤ, چھوٹوں سے بھی بچو. ویسے تو غلط نہیں سمجھنا, چھوٹوں سے بھی بچو لیکن بڑے گناہوں سے بچو, تو باقی پھر نماز وغیرہ پڑھو گے نا تو چھوٹے ہم ویسے معاف کر دیں گے. اب یہ خوش نہیں ہونا کہ چھوٹے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اجازت نہیں دی جا رہی, سمجھایا جا رہا ہے کہ چھوٹے گناہ اللہ اس بات پر خوش ہو کر کہ میرے بندے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں معاف کر دیتے ہیں. تو قانون یاد رکھو, جب بھی یہ کہا جاتا ہے نماز پڑھو گناہ معاف, صدقہ کرو گناہ معاف, ان سے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں. البتہ جن عبادات میں خاص اسپیشل بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
اور تمنا نہ کرو اس کی جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی, مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
معاشرتی خطرناک برائی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا, ہم سب انسانوں میں کہیں نہ کہیں ایسا ہے, اللہ نے کسی کو گھر دے دیا باقی دس کو آگ لگ گئی, کسی کو گاڑی دے دی باقیوں کو تکلیف ہو گئی, کسی کو اللہ نے پلاٹس دے دیے کسی کو دکھ لگ گیا, کسی کو اللہ نے بنگلے دے دیے دکھ لگ گیا, کسی کا بیٹا باہر چلا گیا باقیوں کو دکھ لگ گیا, کسی کا بیٹے کو اچھی جاب مل گئی باقیوں کو دکھ لگ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو مختلف چیزیں دیتا رہتا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, رب کائنات لا تتمنوا, اس کے زوال نعمت کی خواہش نہ کرو, اے اللہ اس سے لے لے, تعویذ لوگ کروا دیتے ہیں, میرا پرا جو ہے وہ ترقی میں جا رہا ہے تعویذ کروا دو, تعویذ کیا کر لیں گے تمہارے ہیں, اللہ کچھ ہے دینا چاہے گا تو یہ جادوگر بابا روک سکتا ہے, کوئی عقل سے بھی کام لے لو یار. اگر تمہارے بھائی کو رشتہ دار کو اللہ نے نواز دیا ہے, اسے دو چار گاڑیاں دو چار بنگلے دے دیے ہیں, اس نے حلال کمائے کہ حرام کمائے وہ جانے اللہ جانے, لیکن دے دیے ہیں تو بتاؤ کہ یہ جادوگر بابا کیا کر سکتا ہے, کچھ روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا ہے. تو پھر ایسی غلط خواہشات تمنائیں نہ کرو, تمہارا پھر ہمیں بھی چاہیے نا. رب کائنات نے کہا واسأل اللہ من فضلہ, میرے کو منگو میں کون دیا, یعنی گل کرنے والی وہ کرو نا, ادھر نٹنے ہو تو ادھر نٹنے ہو تو ادھر اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو, یہ کہاں سے لایا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جادو کرواتے ہو ٹونے کرواتے ہو, لا حول ولا قوت. میں نے جو کہا آپ کو انشاءاللہ معاشرے میں یہ نظر آئے گا, خاص کر کے رشتہ داروں کی دنیا میں یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. رب کا آئندہ نے کہا ادھر نہ جلو مرو, مجھ سے مانگو میں تمہیں بھی دے سکتا ہوں, جو مانگنے کا طریقہ اس طریقے سے میں تمہیں نواز دوں, بس اللہ من فضلی, جو فضل اللہ نے ادھر دیا وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. اللہ اکبر, خطرناک برائی تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے اس برائی کو کہا کہ دیکھو یہ حسد کر کے کسی کے ساتھ اس کا کیا گیا, اسے تو جو اللہ نے دینا ہے پھر بھی دے ہی دینا ہے, اللہ تم سے پوچھ کا تھوڑا دے گا چودھری صاحب دیا کہ نہ دیا, اللہ نے پوچھ کا تو دینا نہیں ہے, وہ تو جو دینا ہے دے ہی دینا ہے. پر تم بیٹھے بٹھائے اپنی نمازوں کو آگ لگا کر سار رہے ہو, حسد کرنے والے کی نیکیاں جل جاتی ہیں جیسے لکڑی آگ سے جل جاتی ہے, تم اپنے نیک اعمال ضائع کر رہے ہو, آگ لگا کر جلا رہے ہو, فائدہ کچھ بھی نہ ہوا, اس کا کچھ گیا نہیں, تمہارا سارا کچھ چلا گیا. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے, میں اللہ سے دعائیں کر سکتا ہوں اللہ ہمیں بچائے. یار اگر ہمارے کسی بھائی بہن کو اللہ نے رشتہ داروں کو نواز دیا ہے تو شکر کرو, مولا استقل بھی رب ہے تو کہڑا غریب رب ہے, تو مالدار آقا ہے ہمارا, سانو بھی دے چھڑ, یہ اس طرح کی دعائیں کرو جو اچھی شے ہے. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
اور ہم نے سب کے لیے وارث بنا دیے ہیں اس مال میں جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں, اور وہ لوگ جن سے تمہارے پیمان بن چکے ہیں انہیں ان کا حصہ دو, بے شک اللہ ہر چیز کو کھلا دیکھنے والا ہے.
عقد موالات کی بحث ہے, وہ اب مشکل بحث ہے, عقد موالات کی یہاں بحث ہے اس لیے میں چھیڑتا نہیں, ہے بھی نہیں ہمارے ماحول میں, ہے بھی نہیں فی الحال, ہو سکتی ہے لیکن ہے نہیں, اس لیے میں ذرا بس آگے نکل جانا چاہوں گا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا.
مردوں کو عورتوں پر پاسبان ٹھہرایا گیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے, اور اس لیے کہ مردوں نے اپنے مال سے خرچ کیا, پس صالح عورتیں ادب بجا لانے والی ہوتی ہیں, پردہ میں رہ کر بھی اللہ کی دی گئی حفاظت کی برکت سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہوتی ہیں, اور ایسی عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں اچھی طرح سمجھاؤ اور خواب گاہوں میں انہیں الگ چھوڑ دو اور انہیں حسب ضرورت مارو, سو اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں تو کوئی اور راہ نہ ڈھونڈو, بے شک اللہ بے حد علم والا سب سے بڑا ہے.
ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ دو تین احکام دونوں آیتوں میں اکٹھے بیان ہوئے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے مقرر کر لو, اور اگر دونوں اصلاح کے طالب ہوئے تو اللہ ان دونوں میں موافقت کر دے گا, بے شک اللہ بہت جاننے والا عظیم آگاہی رکھنے والا ہے.
ترجمے کے اندر دلچسپیاں ہیں, قبلہ شاہ استاد صاحب نے ترجمہ کیا مرد عورتوں کے لیے پاسبان ہیں, عوامون کا معنی پاسبان بھی بڑا خوبصورت ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا مرد عورتوں پر افسر ہیں. باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں, مردوں نے عورتوں کی پاسبانی بھی کرنی ہوتی ہے اور ان پر جائز درجے کے حکم بھی چلانے ہوتے ہیں, جائز درجے کے, ناجائز درجے کے حکم نہیں. تو ایک بات تو ہمیں ان دو آیتوں میں یہ جاننی ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ نیک بیوی کون سی ہوتی ہے, قرآن کے کاغذوں میں نیک بیوی کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو خاوند کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتی ہے, محبت سے پیش آنا اور شے ہے. محبت میں چلو کچھ ذرا بندہ وہ ضابطے قانون, اگر محبت سلامت ہو تو سبحان اللہ کچھ ضابطے قانون ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور تو میں بھی محبت میں چل جاتی ہے, لیکن اگر معاملات ابھی سینسیٹیوٹی میں ہیں تو پھر ذرا ادب آداب سے پیش آتی ہے. خاوند اگر گھر میں نہیں ہے تو اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے. رب کائنات نے ایسی عورت کی عزت فرمائی کہ یہ بڑی چنگی عورت ہے, فصالحات, بڑی چنگی عورت ہے. اللہ پاک نے اس عورت کی عزت فرمائی. اور دوسرا یہ ہے, اب سنو خاص کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چار احکام اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمائے. پہلی بات تو یہ فرمائی, لگیا تو ایک بات سن لیں کہ خاوند کے جائز درجے کے جو احکام ہیں عورت تابے داری کرے, جو ناجائز درجے کے احکام ہیں عورت تابے داری نہ کرے. بعض اوقات سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں, کسی دور کے علاقے کا ایک بار فون آیا, اس عورت نے مسئلہ پوچھا, علامہ صاحب خاوند کی تابے داری کرنی چاہیے لیکن ایک معاملے میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے میاں آج ہمارے گھر میں اپنے دوست کو لا رہے ہیں بیوی سمیت اور بیویاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ خاوند شیطان ہے, اس کی تابے داری نہیں کرنی. صاف صاف کہا. کہنے میں گناہگار تو نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا بالکل گناہگار نہیں ہوں گی. تو نافر بیگم ہے ذرا شراب پھڑانا, نہیں کوئی تابے داری نہیں, نہیں پڑھانی شراب. اللہ کی نافرمانی میں خاوند کی کوئی تابے داری نہیں. صاف صاف خاوند بھی سنے اور بیگمات کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات, میاں بیوی کے اندر نافرمانیاں, لڑائیاں, چپکشیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ بیوی کو نافرمانی کی صورت میں وعظ و نصیحت کر کے سمجھاؤ, بیگم اللہ ناراض ہوتا ہے یہ اور وہ, میری تابے داری تم پر فرض ہے وغیرہ وغیرہ, بعض نصیحت کرو. بعض آ جائے تو ٹھیک ہے. نمبر دو پر اگر بعض نہیں آتی, شرارتوں میں نافرمانیوں میں آگے جا رہی ہے, اپنا بستر جدا کر لو اس کے ساتھ. یہ ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے, اللہ دے جو رہا ہے تو بہت بڑی ہے. اگر وہ اس سے بھی زیادہ تلخ عورت ہے اور بستر الگ ہونے کے باوجود وہ نصیحت نہیں لے رہی تو اللہ پاک نے کہا اب اسے مار سکتے ہو, شدید نافرمانیاں ہیں اب مار سکتے ہو. ابن عباس نے کہا مارنے کا معنی زنجیریں اور ڈانگیں نہیں مارنی, سٹک ٹائپ کوئی پتلی سی سٹک لے کر جس سے اسے ذلت کا احساس ہو. ہڈیاں پسلیاں توڑنا یہ معنی نہیں, اسے ذلت کا احساس ہو. تھپڑ لگا دینا کوئی, بالوں سے کھینچ دینا, اسے پتہ لگے میری بےزتی ہو گئی ہے, بس احساس بیدار کرنے کے لیے. نمبر تین پر اسے مارنے کا حکم. اگر مارنے سے بھی کام نہیں چلتا تو اگلی حکم یہ فرمایا کہ ایسا کرو ایک دم سے طلاق نہ دو. لڑکے والے اور لڑکی والے ایک ایک سیانہ عادل متقی نیک سا بندہ ڈھونڈو, ان کو اپنے پرابلم پیش کرو اور وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے صلح کروانا چاہیں, شکوک و شبہات ہٹائیں, ان کی پریشانیاں ختم کریں. ایک دم سے طلاقیں دیتے پھر روتے ہو. پرسوں ایک بندہ میرے پاس فجر کی نماز پڑھ کے آ گیا, پتہ نہیں کہاں سے دور سے آیا تھا, کانپ رہا ہے. میں کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا تین طلاقیں دے بیٹھا ہوں. میں نے کہا اس وقت سوچتے جب دی تھی, میں نے اس دن بھی کہا تھا نا کہ جب ہانڈی خود پکانی پڑتی ہے نا پھر طبیعت صاف ہوتی ہے, کہ وہ یار بیگم ٹھیک تھی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا بھی تھا کہ کیسی نعمت ہے ہماری. تو ایک دم سے طلاق نہیں, بلکہ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی نیک قسم کے بندے جو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جاتی ہے پہندی بیٹے کی بیٹی کی صلح ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چسکے لگاتے ہیں, ان کو کبھی اپنے درمیان میں مت بٹھاؤ, چسکولوں کو مت بٹھاؤ, جو تو چاہتے ہیں کہ جلدی پر تیل ڈالیں ان کو نہیں, نیک متقی قسم کے بندے. تو وہ پوری کوشش کریں, رب کائنات نے کہا ان کی کوشش سے ان کے دل میں صاف کر دوں گا, اور اگر وہاں بھی معاملہ نہیں ہوا نا اب طلاق دو. طلاق کا مرحلہ, بلکہ اب بھی طلاق نہیں, پیچھے بات آئیے, رب کائنات نے کہا چلاتے رہو شاید کوئی اولاد ہی نیک پیدا ہو جائے. چلو نہیں چلانا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر طلاق دے سکتی ہو. اتنی دور جا کر طلاق کی نوبت آتی ہے. ایک بندے نے بیوی کو طلاق پتا کیوں دے دی؟ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, طلاق دے بیٹا. آیا میرے پاس بیوی نے کہا پڑھا دیا میرا, اس کا نکاح میں نے پڑھا دیا, پھر میں کہا آئندہ احتیاط کر، یہ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر تو طلاق دے رہا ہے یہ کوئی بات، یا سمجھاؤ اسے پیار سے تھوڑا بہت، پھر غصہ کر دے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ پانچ مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد جا کر طلاق کا مرحلہ آتا ہے۔ حساس احکام تھے اس لیے وقت ہمارا کچھ زیادہ لگ گیا آج، تو انشاءاللہ اب یہ رکوع ختم ہوتا ہی آگے ذرا پھر دوڑ ہے، یعنی آگے جائیں گے تو سوابے سے اگلا روڈ آ جائے گا، پھر وہ مسلسل گاڑی تیز چلے گی، پھر یہاں ذرا رش سے ہم گزر رہے ہیں، مسائل کا بہت رش ہے، بس تھوڑا سا رش رہ گیا۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچے ہیں بھائی؟
وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
اور عبادت کرو اللہ کی، اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک رہو، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور دور کے ہمسایوں اور ساتھ رہنے والوں اور مسافروں اور جن کے تم مالک ہوئے ہو سب سے بھلائی برتو، بے شک اللہ کسی بھی مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔
حقوق والی بات بیان کرتے ہیں، دلچسپ لفظ یہ ہے، رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، کہا وصاحب بالجنب، ایک پڑوسی ایسا جو تیری بغل میں ہے اس کے بھی حقوق کا خیال کرو۔ بیوی کو پڑوسی کہا رب کریم نے، یہ تمہارا بغلی پڑوسی ہے، یعنی ایک تو دیوار کے پلی طرف ہے نا، کہا جو بغل میں یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ذرا حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔
وہ لوگ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیں اور چھپائیں اسے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور ہم نے کفر کی حد تک ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔
اور وہ جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، حال دیکھیے اس شخص کا جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہوتا ہے۔
ریاکاری والا خرچ کرنے والا اور بخیل بندہ دونوں کی مذمت کی ہے، یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں، ان سے ذرا اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت نصیب فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اور اللہ چھوٹے سے ذرے کے برابر وزن برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور نیکی ہو سہی وہ اسے دونا فرماتا ہے، اور خاص اپنی جناب سے بے بہا اجر عطا فرماتا۔
اللہ کی شان، اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، تمہاری تھوڑی کو نیکی کو بہت بڑا کر دیتا ہے، قرآن پاک کا یار بہت بڑا کر دیتا ہے۔ یار دیکھو نا، صحابہ کہہ رہے تھے کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی، تو صحیح عبادتیں تو ان کی تھی نا، خواہش پر آیت اتر آئی، رب کا عنایت ہے کہ تھوڑی ایک رات انہوں نے کئی کئی سال، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو آدھی رات کی بندگی کا فری کھاتے ثواب، فجر بھی ساتھ جماعت سے پڑھ لو ساری رات کی بندگی کا فری کھاتے ثواب۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے تھوڑے نیکی کو اتنا ڈھیروں ڈھیروں اجر۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا،
پھر کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہی دینے والا لائیں گے اور محبوب آپ کو ان سب پر شہادت گزارنے والا بنا کر لائیں گے۔
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے اے کاش زمین ان پر ہموار کر دی جائے، لیکن وہ کوئی بھی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔
بحث لمبی تھی، میں نے بھاگنا چاہا لیکن ایمان نے کہا نہیں، تھوڑا سا بتا دیں، ایک جملے میں کہتا ہوں، ہر نبی قیامت والے دن اپنی امت پر گواہی دے گا، اچھا اور برا کس نے کیا کیا، تو امت پر، ہر نبی امت پر، جملہ ہر نبی امت پر، پھر فرمایا کہ رسول اللہ جی آپ جو ہیں ان سب پر، آئمہ تفسیر نے کہا کہ ساری امتیں مل کر حضور کی امت ہیں، ساری امتیں مل کر رسول اللہ کی امت ہیں، یہ جملہ تھا نیا آپ کے لیے، ساری امتیں رسول اللہ کی امت ہیں، کیونکہ ہر نبی نے امت پر گواہی دینی ہے، تو حضور سب پر گواہ، تو پھر سارے ہی مل کر حضور کے امتی ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا
طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا وفورا.
اے ایمان والو, نماز سے قریب تک نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو, اور نہ ہی جنابت کی حالت میں جب تک تم غسل نہ کر لو بجز اس کے کہ راہ گزارنے والے ہو, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پائخانہ پھر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو, بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے.
میرے پیارے بھائیو, محبت سے پڑھنا چاہو تو یہ دو صفحے رہ گئے ہیں, اور اگر چھٹی کرنا چاہو تو کر لیتے ہیں. دیکھو پڑھنا تو آپ نے ہے نا, ٹارگٹ ہمارا پورا ہو جائے گا. کچھ بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میرے بھائی کوئی پتہ نہیں, یقین جانو کل ہم نہ آ سکیں, کوئی اور ہمارے گھر آ جائے, چلو بھی تیاری کرو, کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو ڈھیروں جزائے نصیب فرما دے, جو تھوڑا بہت وقت کی قربانی دیتے ہو. حالانکہ اس میں مولوی صاحب کا کیا فائدہ, لیکن میں منتے کر رہا ہوں آپ سے آپ کی خاطر. اچھا, اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ ایک تو بیان ہوا کہ یہ اس دور کی کہانی ہے جب شراب ابھی چلتی ہوتی تھی, خالص خلاص نہیں کی تھی, فارغ نہیں کی تھی, حرمت تام ابھی نہیں ہوئی تھی. اس دور کی بات ہے. نماز کی اوقات میں شراب نہ پیا کرو, نمازیں الٹے سیدھے پڑھتے رہو گے, پھر کیا نہ کچھ تھا کہتے کچھ رہو گے, بعد میں پھر ختم ہو گئی. اس آیت میں تو یہ ہے نا کہ چلو نماز پڑھ کر تو یا پہلے پی پو لینا, لیکن اب وہ بات بھی ختم ہے, منسوخ ہو چکا ہے یہ بات, اور اب یہ ہے کہ شراب بالکل ہی نہیں پینی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جب تم پر غسل لازم ہو, مرد ہو یا عورت, تم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طہارت کامل نہ ہو جائے. تیسری بات یہ کی کہ اگر تم پر غسل لازم ہو جائے یا تم سفر میں ہو اور پانی نہیں ہے یا مریض ہو تو پانی کے نقصان دیتا ہے, تیمم کر سکتے ہو. تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے, چہرے پر مٹی لگانی ہوتی ہے, ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں, مٹی لگانا ضروری نہیں ہے, ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں, اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے ہوتے ہیں. طریقہ ہم نے کئی بار سنا ہوا, میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے جلدی سے بتا دیتا ہوں. ریت پر, پتھر پر, مٹی پر ہاتھ رکھے آگے کیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, طہارت کی نیت کرتے ہوئے آگے پیچھے ہر طریقے سے ہر جگہ. یہ ہمارا آدھا وضو ایک صاف کا ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ رکھے زمین پر, آگے کر کے پیچھے کیے چھنڈے, اور ایک بازو چاروں طرف سے, اور پھر یہ بازو چاروں طرف سے, بس یہ تیمم کا طریقہ ہے. تو پھر تم تیمم کر کے تو نماز ادا کر سکتے ہو. یہ دو بڑے احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل.
کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھ نہیں لیا جنہیں کتاب سے ایک حصہ دیا گیا, وہ گمراہی مول لے رہے تھے اور چاہتے ہیں کہ تم سب راہ راست سے ہٹ جاؤ.
والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, اور اللہ ہی کی دوستی کافی ہے, اور اللہ کا مددگار ہونا ہی بہت ہے.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا.
یہودی ہو جانے والوں میں سے کچھ لوگ کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے ہٹاتے پھراتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا نہیں, اور کہتے ہیں سنو سنائے نہ جاؤ, اور رائے نہ زبانوں کو بل دے کر ادا کرتے ہیں, اور دین میں تانا زنیا کرتے رہتے ہیں. اور اگر ان کا کہنا یہ ہوتا کہ ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کی, اور ہماری عرض سنیے اور نظر فرمائیے ہم پر, تو ان کے حق میں بہت بہتر اور درست ہوتا, لیکن ان کا یہ حال ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے, سو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر وہ ایمان نہیں لائیں گے.
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا.
اے کتاب دیے گئے لوگوں, ایمان لے آؤ اس پر جسے ہم نے تصدیق کرنے والا بنا کر نازل کیا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے, پہلے اس کے کہ ہم
ہم چہروں کو مسخ کر ڈالیں اور الٹا دیں انہیں پیٹوں کی جانب، یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں جیسی ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہوتا ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما۔
بے شک اللہ اسے تو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے گویا وہ گناہ عظیم سمیٹ لیتا ہے۔
بڑی رحمت کا اظہار ہے، شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، سب گناہ معاف کر دوں گا۔ شرک کے لیے بس شرک مشرک ہو کر نہ آنا، کفر کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس میں ویسے علماء کو باریک سا اشارہ کروں، شرک معاف نہیں کروں گا لہذا ہمیشہ دوزخ میں رہنے دوں گا، علماء باریک سا اشارہ سمجھیں، باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مسلمانوں کے لیے آخر کار دوزخ سے نکلنا ہے، گناہ معاف ہو گئے پھر دوزخ میں جانے کا فائدہ مطلب ہی کیا ہے؟ جب گناہ ہی سارے معاف ہو گئے اب دوزخ میں جانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ دوزخ میں جائیں گناہ گار یا کافر، کہا شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دوں گا، مانا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آخر کار جنت میں جانا ہی ہے۔
الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔
کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو خود ہی اپنے آپ کو پاکیزہ گردانتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی شان ہے جسے چاہے پاک باز بنا دے، اور وہ لوگ کھجور کی گٹھلی پر لگے ہوئے ریشہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔
یہودیوں کی عادت ہے، اللہ کرے ہم مسلمانوں میں نہ ہو، بتاتا ہوں آپ اس کا عکس آپ کو بتاؤں گا۔ یہودی اپنے آپ کو، میں کیا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے لگتے ہیں، جنت ہماری ہے، دوزخ سے ہمارا کیا کام، ہم بڑی شے ہیں، اپنی ہی تعریفیں کرتے رہنا۔ اصل میں کام کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ دیکھو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ہم بڑی شے ہوتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بڑی شے وہ ہوتا ہے جسے اللہ کہے یہ بڑی شے ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا به اثما مبینا۔
دیکھیے وہ لوگ کیسے اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور ایسا فحش گناہ ہی انہیں لے ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔
اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو، عیسائی اور یہودیوں میں سے یہودی زیادہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اکثر مذمت، ابھی تک پانچواں سپارہ چلنے لگ گیا، یہودیوں کی مذمت زیادہ آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آخری رکوع شروع ہو گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا۔
کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا وہ شیطانی توہمات اور طاغوت پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کفر کرنے والے ایمان لانے والوں سے بڑھ کر راہ راست کی ہدایت رکھتے ہیں؟
یہودیوں کی ایک کہانی رب کائنات نے کہی، اتنے خناس ہیں یہودی، یہ خناس قرآن کا لفظ ہے، اتنے خناس ہیں یہودی۔ کتنے یہودی کے مکہ میں مشرکوں سے کہنے لگے، یار اس محمد کا کیا کریں، سخت ترین الفاظ بولے، تو کچھ کرنا چاہیے۔ مکہ والوں نے کہا، تمہارا کیا اعتبار ہے، تم ہمیں کچھ کہہ کر جاؤ، ادھر جا کر محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہو، جنگ کرنے کے لیے ہم تیار تو ہیں، پر کوئی یقین دہانی کراؤ نا کہ تم ہمارے ہی ساتھ ہو، ان کے ساتھ نہیں ہو۔ کہنے لگے، اچھا بتاؤ، تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ کہنے لگے، ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ بتوں کو سجدہ کرو، تب ہمیں یقین ہوگا تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو اتنے خناس ہیں کہ بتوں کو سجدہ کر دیا انہوں نے رسول اللہ کی دشمنی میں۔ مسلمانوں اور مسلمانوں کے نبی کی دشمنی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک گئے، رب کائنات نے وہ بیان کیا ہے۔ دیکھا ان کو ہے، جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا تھا پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے پڑ گئے اور بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا بیان، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔
ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرماتا ہے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔
ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔
کیا انہیں اقتدار میں سے تھوڑا سا بھی میسر ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو یہ لوگوں کو تل بھر کر بھی نہ دیں۔
امداد دیتا ہے امریکہ ہمیں، جھوٹے نہ ہوں تو۔ رب کائنات نے یہودیوں کی یہ وصف بیان کی کہ ابھی تو یہ کچھ رکھتے نہیں ہیں پاس، مفلس ہیں، مسکین ہیں، مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اوروں سے، ان پر ذلت طاری ہے۔ اگر یہ کسی ملک کے مالک ہوتے، نصیب من الملک، اگر یہ کسی ملک کے مالک ہوتے نا تو ان کی سخاوت کا حال کیا ہے؟ کہا یہ کسی کو ایک تیل بھی نہ دیتے، ایک تیل مدد نہیں دیتے، انہیں
بدلے میں سود ملتا ہے, پیسے آتے نظر آتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں پاکستانیوں کو, اس لیے دیتے ہیں مسلمانوں کو, بطور خیر خواہی کے نہیں دیتے کہ پاکستان بیچارے کے حالات بڑے خراب ہیں, کچھ نہ کچھ دے دو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. حالات ٹھیک ہونے کے لیے نہیں دیتے, ان سے الٹا مزید مال بٹورنے کے لیے دیتے ہیں. یہودیوں کا بخل قرآن نے کہا یہ کسی کو ایک تل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نقیرا, کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے, آپ تو سمجھو میرے دوستو, میرے بھائیو. یعنی میرا عنوان یہ نہیں تھا کہ آپ تو سمجھو, یعنی زور سے کہو سبحان اللہ, یہ عنوان نہیں, یعنی کہ آپ اس عنوان کو سمجھو کہ یہ اتنے بخیل ہیں مسلمانوں کے خلاف. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
یا وہ محبت والوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں نواز رکھا ہے, بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم ہی نے انہیں ملک عظیم سے نوازا.
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
تو ان میں سے بعض تو ان پر ایمان لائے اور بعض نے ان سے روگردانی کی, اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ایسوں کے لیے کافی ہے.
ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں جا ملائیں گے, جب کبھی ان کی جلدیں سڑ جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ سزا چکھیں, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے.
دوزخ والوں کا ایک منظر ہے کہ آگ جب ان کے چمڑے جلا دے گی تو جان چھوٹنی نہیں ہے کہ مر گئے تو جان چھوٹ گئی, کہا نہیں ہم نئے چمڑے دے دیں گے, پھر وہ بھی سڑ جائیں گے تو پھر ہم نئے دے دیں گے, پھر وہ بھی سڑ جائیں گے پھر ہم نئے, مرنے نہیں دیں گے اور جینے بھی نہیں دیں گے.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان قریب ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی, اور وہ ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہوں گے, ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے.
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا.
اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, بے شک اللہ کی تمہارے نام قیام عدل کی نصیحت کتنی ہی بھلی ہے, بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا.
پہلے جملے کا ترجمہ کیوں نہیں کیا, اللہ تمہیں امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہیں سے اہل کے سپرد کرو. آپ کیا سوو گے, میرا گوانڈی سو رہا ہے تو آخری آیت رہ گئی ہے. دو حکم بیان ہوئے اس آیت میں, دو حکم, ایک تو اللہ پاک صاف صاف کہہ رہا ہے کہ امانتیں ادا کیا کرو, امانتیں ادا کرنے میں خیانت نہ کرو, اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے اللہ صاحب ہمارا فیصلہ کرا دو, ہمارا کیس سنو اور فیصلہ کرا دو, حاری صاحب ہمارا فیصلہ کرا دو. رب کائنات نے کہا اگر کبھی تمہیں کسی فیصلے کے لیے حاکم بنا دیا جائے تو بالکل سچا فیصلہ کرو, بھلے اس کے خلاف جاتا ہے بھلے اس کے خلاف جاتا ہے. اس موقع پر اپنوں کو نہیں دیکھنا ہے میرا دوست, نہیں نہیں نہیں, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دو. پہلے ان سے پوچھ لو, میں تو پوچھتا ہوں بھائی میرے میں نے کیس آپ کا سنا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ مجرم نکلو, ہو سکتا ہے کہ آپ مجرم نکلو, اگر صبر سے سن سکتی ہو تو میرے پاس آ جاؤ, میں نے جھوٹ نہیں بولنا, جو مجرم ہوگا میں نے کیا دینا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم مانیں گے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں, وغیرہ میں پھر درمیان میں پڑھتا ہی نہیں ہوں.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنوں میں سے ان کی جو بھی امر والے ہیں, پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا باہمی تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, نتیجہ کے اعتبار سے یہی بہتر اور بھلا ہے.
اللہ کی اطاعت تو ہے ہی ہے, رسول اللہ کی اطاعت تو ہے ہی ہے. اللہ ہی نے کہا جن کو ہم نے امر والا بنایا ہے, اولی الامر جن کو ہم نے امر والا بنایا ان کی بھی اطاعت کیا کرو. کون لوگ ہیں؟ قاضی, امیر, عالم, یہ جو تمہیں میری بات کہیں تو یہ اطاعت کرنا تم پر لازم ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا آپ کو وہ لذت میں نہیں دے سکتا جو اس آیت میں فقہا پاتے ہیں. لگیا تو اشارہ کر دیتا ہوں, قرآن کافی ہے, اچھی بات ہے, بس حدیث کافی ہے. کوئی بولا قرآن ہی کافی ہے, کوئی بولا نہیں قرآن اور حدیث کافی ہے. رب کائنات نے کہا نہیں, اطیع اللہ قرآن و اطیع الرسول رسول. قرآن حدیث تو یہاں آ گئے نا, کہا اولی الامر جن کو ہم نے کوئی دانائی دی ہے وہ بھی, یعنی فقہا جن کو ہم نے قرآن و حدیث کی سمجھ دی ہے, مذہب کا منصب دیا ہے, ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. اس لیے ہم حنفی ہیں. حنفی ہونا کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے. جملے بولے جاتے ہیں اس طرح کے, سن لیں, کیا اللہ کافی نہیں, کیا رسول کافی نہیں جو تم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ جملہ سن لیں آپ, میں نے سنا دیا آپ کو. میرے بھائی اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ مجھے بھی مانو, میرے نبی کی بھی مانو, اور جن کو میں نے منصب دیے ہیں ان کی بھی تابے داری کرو. سوال کیا جاتا ہے ابو بکر حنفی تھے کہ شافی تھے کہ مالکی تھے کہ لو یہ بحث ہے بھائی. یہ تو وہی کام جو کل ہم نے پڑھا, وہ حضور کے پاس ہے اور کہنے لگے ابراہیم تو یہودی ہوتے تھے, ابراہیم تو عیسائی ہوتے تھے. رب کائنات نے کہا یہودیت اور عیسائیت یہ تو ابراہیم سے بہت بعد میں شروع ہوئی ہے, تو وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی صحابہ کو, اس صحابہ اس لیے حنفی مالکی شافی نہیں تھے, سن لو یہ جواب سن لو, صحابہ اس لیے حنفی مالکی شافی حنبلی نہیں تھے کہ انہیں جس مسئلے میں بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا خود سرکار موجود تھے. ابو حنیفا کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے اللہ پاک نے ابو حنیفا کو بعد میں پیدا کیا تھا. جب ضرورت بڑھے گی رسول اللہ رہیں گے نہیں, تو پھر اس موقع پر کسی دانا کا ہونا ضروری ہے کہ اب قرآن سے کیسے مغز نکال کر دیا جائے. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ میں نے آپ کو آخری چلتے چلتے دو باتیں نہیں کہہ رہی تھی, پھر بھی کہہ ہی تھی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے سن لی. بھائی دیکھو بڑی تیز رفتاری سے میں تلاوت کرتا ہوں, آپ سن کر حیران ہو رہے ہو گے, علامہ صاحب اتنی تیز پڑھتے ہیں, وہ دو گھنٹوں میں کیا کیا ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. کوئی غلطی ہو رہی تو معاف رکھنا, اللہ بھی مجھے معاف کر دے. جو قاری لوگ ہیں وہ ذرا صبر کر جائیں, کوئی غنہ شننا مجھ سے رہ جائے تو صبر کر جائیں. چلو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا استادوں کو, لیکن چپ کر جانا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك في الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما.